رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب ألهمني رشدي وأعزني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا زدنا إيمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا، آمين يا رب العالمين. رفقائے گرامی، آج کے اجتماع کا جو فیصلہ ہوا تو ایک فوری اور وقتی سی ضرورت کے تحت اس کے انعقاد کا معاملہ طے ہوا تھا، اور وہ جیسا کہ آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ مسجد دارالسلام میں جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے کچھ اثرات اور اس سے ہمارے ساتھیوں کو کچھ اندیشے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت کوئی بدنما صورت پیدا ہو جائے، تو ہمیں اپنے ساتھیوں کو پہلے سے پوری طرح آگاہ کر دینا چاہیے اور ہدایات دے دینی چاہیے. اصلا تو اس اجتماع کا انعقاد اس مقصد کے تحت ہوا تھا، لیکن اس کے بعد محسوس ہوا کہ یہ بہت بروقت اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ ہوا، اس لیے کہ ہمارے آل لاہور اجتماع کو اب خاصا وقت گزر چکا ہے، اور اس کے بعد بھی اب چونکہ میری کچھ غیر حاضری ہے تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 2 ماہ کا وقفہ شاید پھر پڑ جائے. اس کے باوجود رات ہماری ایک مشاورتی میٹنگ ہوئی تھی، اس وقت تک میرے ذہن میں خود تقریر کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. اس کا ایک خاص سبب بھی ہے، میں نے بعض باتیں مختلف مواقع پر آپ حضرات سے پہلے بھی کی ہیں، میری اپنی طبیعت اب کچھ تقریروں سے بہت اچاٹ ہو چکی ہے، بڑی ہی مشکل سے طبیعت مائل ہوتی ہے. کچھ فیصلہ تو شعوری ہم نے خود کیا تھا کہ اس تقریر اور درس اور خطاب کے سلسلے کو کم کیا جائے، تاکہ کچھ تحریر کی طرف اور بیٹھ کر کام کرنے کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کیا جا سکے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے بڑھ کر معاملہ کچھ ہو گیا ہے کہ اب میری طبیعت میں درس قرآن کے لیے تو آمادگی ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور تقریر کے لیے طبیعت بمشکل ہی آمادہ ہوتی ہے. اگرچہ صورت یہ ہے اس وقت تک کہ یہ رکاوٹ تو پیدا ہو گئی ہے، لیکن جس مقصد کے لیے یہ رکاوٹ ہم نے خود اختیار کی تھی ابھی اس کی طرف عملاً پیش قدمی نہیں ہو سکی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک درمیانی سے دور سے گزر رہا ہوں. امید کرتا ہوں کہ وہ جو مصرع غالب کا میں نے کئی مرتبہ سنایا ہے کہ رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں، اور اللہ کرے کہ یہ وقفہ جو ہے یہ ہماری اس تحریک اور دعوت کے اعتبار سے وہ بہتر نتائج پیدا کرے. لیکن آج مجھے اچانک یہ عصر کی نماز کے بعد خیال آیا کہ امیر جمع یا احباب درج دل کہہ لے، کیا پتا ہے طویل سفر پر میں جا بھی رہا ہوں، پھر ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو اس وقت اگر لاہور کے رفقا ایک متعدد تعداد میں جمع ہوں گے تو کچھ اہم باتیں اس وقت گوش گزار کر دی جائیں، اور چونکہ اس کو ٹیپ کر لیا جائے گا تو یہ صرف در حقیقت اس وقت میں آپ حضرات ہی سے مخاطب نہیں ہوں بلکہ تمام تنظیم کے رفقا سے خطاب کر رہا ہوں، اور یہ میری باتیں میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد تمام تنظیم میں پہنچا دی جائے. میرا یہ خیال ہے کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص واقف ہے کہ اس وقت ہماری یہ چھوٹی سی تحریک اور تنظیم ایک سخت مرحلے سے دو چار ہے. بات وہی ہے کہ مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز، اگرچہ وہ جان کسی فرد کی نہیں بلکہ تحریک کی اور ایک تنظیم کی اور ایک دعوت کی ہے. اس وقت فضا جو ہے خاص طور پر پنجاب میں جو سیاسی رخ اختیار کر چکی ہے وہ ہمارے لیے نہایت ناسازگار، اور ناسازگار تو ایک بڑا ہلکا لفظ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت مخالفانہ ہے، اور اس کی مختلف خبریں مل رہی ہیں، مختلف اطراف و جوانب سے اس کے شواہد سامنے آ رہے ہیں، اور اگر یہ صورتحال اسی انداز میں آگے بڑھتی رہی تو اس میں مزید شدت پیدا ہونے کا بھی صرف امکان نہیں بلکہ خاصا اس کی توقع ہے. اس میں سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس قسم کے مراحل تحریکوں کے لیے مفید بھی ہو جاتے ہیں اور مضر بھی. ان کی حیثیت ایک طرح کے چیلنج کی ہوتی ہے. کوئی تحریک اگر اس قسم کی صورتحال سے صحیح طور پر عہدہ برا ہو سکے تو یہ اس کے لیے مہمیز کا کام کرتی ہے. یہ صورتحال اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے, اس کی رفتار بڑھتی ہے, اس کا اثر و نفوذ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی تحریک اس کو اس سے صحیح طور سے عہدہ برا نہ ہو سکے تو یہ اس کی موت کا بھی سبب بن سکتی ہے. ان دونوں نتیجوں میں جو شاید فیصلہ کن ہے وہ وہی ہے کہ جس کو ہم صبر اور مصابرت سے تعبیر کرتے ہیں. اگر کسی تحریک کے کارکنوں میں, اس کے وابستگان میں صبر اور مصابرت کا مادہ ہے تو اس قسم کے مراحل سے وہ تحریک فائدہ اٹھاتی ہے, اسے فروغ حاصل ہوتا ہے. وہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے وہ قاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, وہ صورت پیدا ہوتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ صبر اور مصابرت کا معاملہ جو ہے وہ نہ کیا جا سکے, بودہ پن کمزوری اگر اس کا مظاہرہ ہو تو پھر اس کا نتیجہ وہ نکلتا ہے جو اقبال نے کہا ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اتفاق سے پرسوں درس میں, حالانکہ بہت عرصے کی بات تھی, مجھے وہ اشعار یاد بھی نہیں تھے, لیکن اچانک وہ اشعار مجھے یاد آ گئے اور میں نے اس کا حوالہ بھی دیا تھا درس کی نشست میں, کہ 1953 کی اینٹی قادیانی تحریک جو تھی, ختم نبوت تحریک, اس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ مولانا مودودی اور مولانا عبدالستار نیازی ان دونوں کو مارشل لا کورٹ سے پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی. یہ دونوں حضرات کچھ عرصے پھانسی کی کال کوٹھری میں رہے. اس زمانے میں رئیس امروہوی نے ایک قطع شائع کیا تھا روزنامہ جنگ میں, جیسے کہ ان کے قطعات اس کے بعد سے مسلسل شائع ہوتے رہے. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اسی واقعے سے متاثر ہو کر انہوں نے وہ اشعار کہے تھے یا یہ کہ ویسے ہی ان کی طبیعت کی کوئی خاص آمد تھی, لیکن بہت ہی قیمتی اشعار تھے جو اس وقت آئے. اور وہ میں نے عزم میں شائع کیے تھے, میں اس کا مدیر تھا, جمعیت طلبہ کا وہ آرگن تھا, میں جمعیت طلبہ کا اس وقت لاہور اور پنجاب کا ناظم تھا. وہ اشعار آپ بھی سن لیجئے. وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے, بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے. یہ بات وہی ہے جو علامہ اقبال نے بھی کہی ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. اتنے ستاروں کی موت واقع ہوتی ہے تب صبح ہوتی ہے. بہرحال وہ یہاں بھی وہی آئیڈیا ہے کہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے, بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے. ابھی ہے کچھ امتحان باقی, فلاکتوں کے نشان باقی, قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے. سیاہیوں سے حزین نہ ہونا, غموں سے اندوہگی نہ ہونا, انہی کے پردے میں زندگی کی نئی سحر جگمگا رہی ہے. رئیس اہل نظر سے کہہ دو, میں نے اس کو رئیس کے نیچے زیر لگا کر شائع کیا تھا, یعنی مولانا مودودی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. وہ جیل میں تھے اور پھر میں نے وہ پرچہ بھی انہیں جیل میں بھیجوایا تھا نشان لگا کر, کہ رئیس سے اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے. جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے. یہ چار اشعار بہت اچھے تھے, تو میں اس وقت اس کا اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ مخالفانہ فضا جو ہے یہ تحریکوں کے لیے بالکل دو متضاد نتائج پیدا کر سکتی ہے. یا تو یہ اگر اس کے چیلنج کو صحیح طور پر قبول کیا جائے اور صبر و مصابرت کا مظاہرہ ہو تو یہ نئی زندگی, نئی توانائی, نیا اثر, نیا نفوس, نیا عزم, نئی ہمت پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے. اور اگر کہیں ڈھیل ہو اور صبر نہ کر سکے انسان, اس میں استقلال نہ ہو, ثبات نہ ہو, تو پھر یہ ہے کہ اس بہلال اور اس بہلال کے اختتام پر موت بھی تحریکوں کی واقع ہو سکتی ہے. اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ صبر کہتے کسے ہیں. اول تو میں نے دو لفظ بولے ہیں, صبر اور مصابرت. صبر کے ساتھ مصابرت کا اضافہ جو ہے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آخری آیت میں ہوا ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. چار باتوں کا حکم دیا گیا, اہل ایمان صبر کرو, اور مصابرت کرو، یہ باب مفاعلہ ہے، باب مفاعلہ کا جو خاصہ ہے اس میں مقابلہ آ جاتا ہے، صبر کا صبر سے مقابلہ ہوگا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ تم اکیلے تو نہیں ہو میدان میں، اگر تم توحید کے علم بردار ہو تو شرک کے علم بردار موجود ہو، تم گردنیں کٹوانے کو تیار ہو تو وہ بھی گردنیں کٹوانے کو تیار ہیں، یہ تو صبر میں مقابلے میں انہیں ان پر بازی لے جانی ہوگی، مقابلہ کرو ڈٹ کر، صبر کا صبر سے، ان سے بڑھ کر صبر کرو گے تو تمہارے لیے کامیابی ہے ورنہ نہیں. رابطو اصل میں رب سے بنا ہے، یہ بھی مرابطہ، مرابطہ باب مفادہ، خوب جڑے رہو، جمے رہو، جڑے رہو، لگے رہو، لیکن چونکہ مرابطہ کے ایک معنی معروف بھی ہے اور وہ ہے سرحدوں کی حفاظت، مرابطین مشہور ہے تاریخ میں، تو اس لیے یہ بھی کہ حفاظت کا اہتمام رکھو، دفاع کا پورا بندوبست رکھو، یہ بھی اس کا ایک مفہوم ہے، لیکن اس کے اصل جو لفظ ہے اس کے اعتبار سے میرے نزدیک بہترین جو تعبیر ہوگی وہ یہ کہ جڑے رہو، مربوط رہو، بنیانے مرسوس بنے رہو، منظم رہو. اور آخری بات وہ کہ جو تو ہر حال میں درکار ہے، ہر صورت میں درکار ہے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ، ہر وقت یہ احساس کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کے نگاہ میں ہیں، ہمیں اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ عجیب ہے، میں نے نوٹ کیا ہے کہ قرآن مجید میں جیسے سورۃ العصر میں چار چیزیں آئیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اسی طرح سورہ حج کی آخری سے پہلی آیت میں بھی چار چیزیں آئیں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اسی طریقے سے یہاں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہ کچھ حوالے میں دے رہا ہوں صرف. اب اس حوالے سے سمجھیے کہ صبر کہتے کسے. آج سے پہلے مختلف دروس میں میں نے صبر کی قسمیں بیان کی، صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، جو حکم دیا گیا ہے ماننا، چاہے وہ نفس کو ناگوار ہو، تکلیف ہو اس میں، صبر علی الطاعہ، نماز پڑھنی ہے چاہے سردی کا موسم ہے، گرم پانی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی ہے، وضو کرنا ہے، یہ کیا ہے صبر علی الطاعہ. دوسرے صبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، یہ گویا کہ ایک منفی صبر ہے، یہاں عن لگے گا، صبر عن المعصیہ، معصیت سے رکنا، یہ بھی صبر ہے، نفس کے اندر ایک خواہش ہے لیکن چونکہ اللہ کی اجازت نہیں ہے، آپ اپنے نفس کے گھوڑے کی لگام کھینچتے ہیں، یہ صبر ہے. پھر صبر عن البلاء، امتحان، آزمائش، تکلیف، اس کا پورا فلسفہ ہمارے منتخب نصاب میں، چونکہ ایک پورا سیکشن جو ہے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا، وہ اسی سے متعلق ہے. آج میں ذرا آپ کو دو اصطلاحات اور بتا رہا ہوں جو اس وقت کی ہماری جو صورتحال ہے اس کے اعتبار سے زیادہ ریلیونٹ ہوں. ایک ہے صبر علی العقیدہ، عقیدے پر، ایمان پر جمے رہے، اور ایک ہے صبر علی المخالفہ، مخالفت پر صبر کرنا. اب یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلا صبر جو صحابہ کو کرنا پڑا وہ تو ایمان پر تھا، ابھی اور اعمال تو تھے ہی نہیں، نہ طاعت کا معاملہ ابھی کوئی تھا، نہ کبھی شریعت کے احکام آئے تھے، حرمت چیزوں کی ابھی نہیں آئی، تو اصل میں تو ایمان پر سب جمے رہے. اس وقت یہ چیز ہمارے سامنے اس اعتبار سے ہے کہ ہماری تحریک کا ایک فکر ہے، اس کا ایک صغرا کبرا ہے، اس کی بنیاد میں دین کا ایک تصور ہے، اس کی اساس فرائض دینی کے ایک جامع تصور پر قائم ہے، اس پر ذہنی طور پر جمے رہنا یہ سب سے پہلا صبر ہے جو درکار ہے. جب مخالفانہ فضائیں اور مخالفانہ ہوائیں چلتی ہیں تو ایسا ہوتا ہے، آدمی محسوس کرتا ہے، اگر وہ اپنے اس پورے شعور کے ساتھ اپنے فکر پر قائم نہیں ہے، مستقیم نہیں ہے، اسے اس پر استقامت حاصل نہیں ہے، تو پھر وہی کیفیت ہوگی کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، ایک ادھر سے ریلا آیا، ایک ادھر سے ریلا آیا، ایک ادھر سے بات آئی، ایک ادھر سے بات آئی، تو سب سے اہم ضرورت ہوتی ہے کسی تحریک کے لیے ایسی صورت حال سے عہدہ برا ہونے کے لیے کہ اس کے وابستگان اپنے فکر کا اثر نو جائزہ لیں. ایسا نہ ہو کہ کہیں ناسمجھی میں، بے شعوری میں، جبکہ انسان جو ہے کسی غفلت میں ہے، ظہور میں ہے، اس کے بنیادی فکر کا تانا بانا جو ہے وہی بکھر جائے. اس میں میں یقیناً اس امکان کو پیش نظر رکھتا ہوں، ہر شخص کو رکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہمارے فکر میں کسی غلطی کا امکان ہے، لیکن اسے شعوری طور پر انسان سمجھے، پن پوائنٹ کرے. غیر شعوری طور پر کسی مخالفانہ رو کے اندر بہ کر اگر کیا جا رہا ہے تو پھر یہ معاملہ غلط ہے. ہاں، نظر ثانی کیجئے، پھر سوچئے، تنقیدی نگاہ ڈالیے، غور و فکر کیجئے، اس میں قطعاً کوئی شے بری نہیں. لیکن یہ ہے کہ پھر میں عرض کر رہا ہوں، اپنے وہی الفاظ دہرا رہا ہوں، غیر شعوری طور پر محض کوئی ایک خاص مخالفانہ فضا سے متاثر ہو کر کسی رو میں آدمی بہ نکلتا ہے تو پھر اس کا بودھا پن ہے، کچا پن ہے. ایک ہے یہ فکر پر، اپنی اس سوچ پر، اپنے اس بنیادی نظریے پر استقامت، اور پھر اسی کے نتیجے میں مخالفت پر پھر انسان جو ہے وہ جمع رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، اس پر اس کو استقامت حاصل ہوتی ہے. اب میں یہاں اپنے اس فکر کے ضمن میں چند باتوں کا، چونکہ چاہتا ہوں کہ دوبارہ اس وقت کے جو حالات ہیں ان کے اعتبار سے اس کے اہم نکات آپ کے سامنے رکھوں کہ سیاسی نہج اور انقلابی نہج، ان کے اہداف میں کیا فرق ہے، ان کے طریقہ کار میں کیا فرق ہے، ان کا منہاج اور اس میں مراحل میں کیا فرق ہے. میں ذرا اس سے قطع نظر آج آپ کے سامنے ایک بات اور رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بالعموم جو سیاسی ذہن ہوتا ہے ان کی سوچ کے بارے میں تین چیزیں آپ محسوس کریں گے. ایک تو انہیں صرف حال سے دلچسپی رہ جاتی ہے، نہ ماضی کی فکر رہتی ہے نہ مستقبل کی، اس لیے کہ سیاست کے میدان میں تو صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں، اتار چڑھاؤ، ادھر وہ پھدک گیا، ادھر یہ جا رہا ہے، ادھر اس پر ڈورے ڈالے جا رہے ہیں، ادھر اس کے لیے خطرہ ہو گیا ہے. تو جو بھی لگے ہوئے ہیں اس وقت، خاص طور پر جو فضا ہمارے ملک کے اندر ہے سیاست کی، جس میں ناپختگی ہے، یوں سمجھیے کہ عدم بلوغت ہے سیاست کی، اس میں تو بالخصوص ساری سوچ جو ہے وہ حال پر مرتکز ہو جاتی ہے، انسان اس حال میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، ماضی سے بھی رشتہ اس کا منقطع ہو جاتا ہے سوچ کا، اور مستقبل کی زیادہ اس کو فکر نہیں رہتی، کوئی لمبی چوڑی سوچ نہیں ہوتی، کوئی دور اندیشی نہیں ہوتی. اسی طرح وہ سوچ سچی ہوتی ہے، عمیق نہیں ہوتی. ان کے پاس یہ موقع نہیں ہوتا کہ یہ سوچیں کہ یہ جو اسباب ہیں، یہ جو حالات ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، پس منظر کیا ہے، پنجاب میں اگر یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو اس کا سبب کیا ہے، سندھ میں اگر اتنی زبردست جو ہے تحریک ایک نیشنلزم کی ابھری تو اس کے اسباب کیا ہیں، ان اسباب میں سے کتنے حقیقی ہیں، کتنے مصنوعی ہیں، کتنے مثبت ہیں، کتنے منفی ہیں، کتنوں کے اندر ایگزیجریشن ہو رہی ہے، مبالغہ ہو رہا ہے، کتنے واقعی ہیں، حقیقی ہیں. تو اس کی طرف توجہ دینے کا موقع نہیں ہوتا، اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ جو بھی سطح پر جو حالات رونما ہو رہے ہیں وہ پورے طور پر اسی کے اندر، پھر میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، گم ہو کر رہ جاتے ہیں. یہ جو فرق ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو اس وقت کی سیاسی فضا کے اندر جو بھی ایک خاص طور پر پنجاب میں، آپ نے سجن حضرات نے بھی استحکام پاکستان کا دوسرا حصہ مسئلہ سندھ سے متعلق اس کا مطالعہ کیا ہے، تو ایک لفظ بار بار آیا ہے کہ رد عمل کا پیچ در پیچ سلسلہ، اور اس میں اس بات کا اندیشہ تھا اور وہ اندیشہ اس وقت ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ اسی رد عمل کا وہ پیچ جب چلتا ہے تو ایک ایک کر کے سرکل کے ساتھ وہ پیچ اندر گھستا ہے، ایک سرکل اور اس میں آ گیا ہے اور وہ شدید رد عمل پنجاب میں، اور صورتحال یہ ہے کہ اب پنجاب کے جو پاکستان اور نظریہ پاکستان اور پاکستان کی سالمیت اس کا سب سے بڑا عالم بردار تھا، بلکہ میں لفظ جو ہے استعمال کر رہا ہوں کہ
دوسرے لوگ شاید کہتے ہو کہ ٹھیکیدار تھا، اگر مخالفانہ اصطلاح میں اس کی تعبیر کی جائے تو گویا کہ وہ نظریہ پاکستان اور پاکستان اور اس کا، وہ گویا کہ ٹھیکیدار تھا. آج وہاں جذبات کی شدت سے مغلوب ہو کر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے گئے. اس حد تک باتیں جو ہیں، کب تک ہم سندھیوں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے اور کب تک جو ہے یہ پارٹی جو ہے سندھ کارڈ استعمال کرے گی. پھر یہ کہ وہ باتیں کہ جو پہلے کبھی دبی دبی کہی جاتی تھی کہ آخر سندھیوں کو کس نے روکا تھا کہ وہ فوج میں شامل ہو، کس نے روکا تھا کہ وہ آگے نہ بڑھے اور اپنے ہی قول میں بند رہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہوا کرتی ہے احتیاط وہ اس وقت پوری شدت کے ساتھ پنجاب میں پیدا ہو رہی ہے. اور اس وقت کی یہاں کی فضا جو ہے اسی حوالے سے در حقیقت ہمارے لیے سب سے زیادہ یہ سمجھئے کہ مخالفانہ بن چکی ہے. اس میں میں نے جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے اور جن کی طرف آج پھر میں چاہتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کی توجہ کو منعقد کراؤں، جن حضرات نے استحکام پاکستان کا مطالعہ کیا تفصیل اس میں موجود ہے، میں ماضی اور مستقبل کی دو دو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرے نزدیک اسلام کے ماضی اور مستقبل، 1400 سالہ تاریخ اور پھر اس کے بعد اسلام اور امت مسلمہ کے مستقبل کے اعتبار سے دو باتیں اہم ہیں. نمبر ایک یہ کہ تجدید دین کا سارا کام الف ثانی یعنی دوسرا 1000 سال جو شروع ہوا ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے، اس کے بعد جو 400 سال بیت چکے ہیں، وہ سارا کام جو ہے بلد عظیم پاک و ہند میں ہوا. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، انہی کے ساتھ ان کے ہم عاصر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، پھر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، پھر تحریک شہیدین جیسی عظیم تحریک، پھر 14ویں صدی میں علامہ اقبال، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مودودی، تبلیغی جماعت، یہ مختلف حوالوں سے، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، علماء کے طبقے میں چوٹی کی شخصیت جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بڑے مجدد 14ویں صدی کے تھے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک پوائنٹر ہے، حالات کے ایک رخ کو ہمارے سامنے لا رہی ہے. کوئی نہ کوئی مشیت ایس بھی ہے اللہ تعالی کی کہ جو اس خطے کے ساتھ وابستہ ہے. میں نے انہی دنوں مطالعہ کیا ہے علامہ اقبال کی اس کتاب کا جو ان کے صاحبزادے نے لکھی ہے، ان کی سوان حیات کی حیثیت سے زندہ روح کے نام سے. میں حیران ہوا کہ 1927 میں غالباً علامہ اقبال نے ایک بات کہی ہے، نہیں بلکہ یہ 1930 کی بات ہے. اس میں مجھے وہ لفظ ملے، یہ آج ہی میں نے پڑھا ہے اور میں نے سوچا کہ میں آج ہی آپ حضرات کے لیے بھی لے آؤں. اس وقت کی فضا کچھ ایسی بن گئی تھی کہ علامہ اقبال شدت کے ساتھ قائل تھے کہ ہندوستان میں جداگانہ انتخابات لازمی ہیں. مسلمانوں اور ہندوؤں کے اگر مشترکہ انتخابات کا نظام شروع ہوا تو وہ مسلمانوں کے لیے مہلک ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ قائد اعظم بھی اس وقت اس معاملے میں کچھ نرم تھے، کچھ ڈھیلے تھے، اور مسلم لیگ دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک جناح لیگ کہلاتی تھی، ایک شفیع لیگ، سر شفیع. علامہ اقبال اس شفیع لیگ کے ساتھ ہے، اور ان کا موقف یہ تھا کہ کسی بھی صورت میں ہمیں مخلوط انتخابات قبول نہیں کرنے. تجاویز دہلی کا ایک فارمولا آیا تھا، اس میں کسی درجے میں مسلم لیگ نے یہ ایک امکان سامنے رکھا تھا کہ اگر ہمارے فلاں فلاں مطالبے مان لیے جائیں تو ہم مخلوط انتخاب تسلیم کر لیں. اس کے خلاف شدید بغاوت کی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں مسلم لیگ دو حصوں میں تقسیم ہوئی. پھر علامہ اقبال نے ایک تصور پیش کیا کہ بقیہ ہندوستان کے مسلمانوں کی سوچ کا جو زاویہ ہے وہ قدرے مختلف ہے، تو اپر انڈیا، ایک یہ جو اپر انڈیا کہلاتا ہے، یہ جو علاقے ہیں ہمارے جو اس وقت پاکستان میں، اس علاقے کے مسلمانوں کی ایک کانفرنس علیحدہ منعقد کی جائے تاکہ وہ اپنے مسائل کے بارے میں غور کرے اور اپنی ایک پالیسی معین کرے. اس کے ضمن میں یہ کہہ رہے ہیں، اس کانفرنس کے طلب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان صوبہ جات کے مسلمانوں کو حالات حاضرہ اور آج کی سیاسی تحریکات سے آگاہ کیا جائے، اور ہماری ہمسایہ اقوام
اور ہندوستان کی حاکم قوم کی حکمت عملی سے واقف کر کے ان خطرات سے آگاہ کیا جائے جن سے ملت مرحومہ دوچار ہے، اور اس کے بعد مسلمانان ہند کی اس کثرت کو جو ان صوبہ جات میں ہے، پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان، جن کو خدائے حکیم و علیم و خبیر نے یقیناً بلا مصلحت نہیں بلکہ کسی ایسی مصلحت کے لیے جو ارباب دانش و دینش پر روز بروز آیا ہوتی چلی جا رہی ہے یکجا کر رکھا ہے، اور ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے سرگرم عمل ہونے کا پیغام دیا جائے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ پھر جو الہ آباد میں خطبہ دیا علامہ اقبال نے، اس میں بھی جو پاکستان کا تصور پیش کیا تھا وہ یہ، ایٹ لیسٹ ان دی نارتھ ویسٹ آف انڈیا، اس وقت جو پاکستان ہمارے پاس موجود ہے، اس پاکستان ہی کا تصور تھا اس وقت بھی علامہ اقبال کے سامنے، مشرقی پاکستان کا تو کوئی تصور اس وقت تھا ہی نہیں۔ یہ تو بعد میں جب تحریک بڑی تیزی کے ساتھ ابھری ہے اور ایک جذبہ جو ہے قومی اور ملی جاگ گیا ہے تو پھر یہ صورت پیدا ہوئی ہے کہ پھر جب 47 کا ریزولوشن تھا تو اس میں نارتھ ویسٹ اینڈ نارتھ ایسٹ آف انڈیا، اور اس میں بھی اسٹیٹس کا لفظ آیا تھا پلورل کی شکل میں جمع کی صورت میں، 47 میں اس میں وہ ایس نکال دیا گیا اور اسٹیٹ رہ گئی۔ بہرحال جو بات میں سب کہنا چاہتا ہوں اس میں مزید ایڈ کیجئے، در حقیقت یہی خطہ تھا اس بر عظیم پاک و ہند میں جو پہلا پاکستان بنا تھا، یعنی جب 713 عیسوی میں اور 93 ہجری میں، 712 عیسوی میں جب محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے ذریعے اسلام یہاں آیا ہے، اور وہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ ملتان تک ان کی جو ہے حکومت قائم ہوئی، تو ملتان سے مراد ملتان شہر نہیں ہے بلکہ یہ پورا علاقہ جو ہے پنجاب کا تلہیٹی کا میدان چھوڑ دیجئے، پہاڑی علاقے چھوڑ دیجئے آزاد کشمیر کے، بالکل اس کے دامن تک یہ سب ملتان کی اصل میں قلمرو تھی، ملتان ہی مرکزی شہر تھا، تو سوائے شمالی علاقوں کے اور پہاڑی علاقوں کو چھوڑ کر بلوچستان، سندھ، پنجاب، یہ سارا کا سارا جو ہے اس وقت تقریباً جو اس وقت کا پنجاب ہمارا ہے، پاکستانی پنجاب، یہ اس پاکستان میں شامل تھا جو بر عظیم پاک و ہند میں سب سے پہلے قائم ہوا ہے 8ویں صدی عیسوی اور 1ویں صدی ہجری میں۔ یہاں جو علامہ اقبال نے الفاظ استعمال کیے ہیں، خدائے علیم و خبیر و حکیم نے یقیناً بلا مصلحت نہیں بلکہ یہ کہ کچھ ایسی حکمت کے تحت کہ جو روز بروز اصحاب دانش و بینش پر آیا ہوتی چلی جا رہی ہے، اس نے اس علاقے کے اندر ایک یکجائی کی صورت پیدا کی ہے۔ اس کے ساتھ دوسری بات جو میرے فکر کے اعتبار سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر اور حضور کے تمام نوع انسانی کے لیے مبعوث ہونے کا منطقی نتیجہ، اور حضور کے مقصد بعثت کا یہ تعین، لیظہرہ علی الدین کلہ، ان تین چیزوں کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے یقین کی حد تک الحمدللہ کہ یقین اس پر حاصل ہے کہ پورے عالم انسانی پر، پورے قرآن عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ یہ ہے ہمارا مستقبل، یہ مستقبل اگر سامنے نہ ہو اور اس پر یقین نہ ہو تو پھر بھی انسان کے جو ہے وہ پاؤں میں لغزش آتی ہے، انسان ڈگمگا جاتا ہے۔ مجھے فوری کسی کامیابی کا یقین کیا، کوئی زیادہ امید بھی نہیں، لیکن یہ کہ یہ مستقبل کی بات کر رہا ہوں، اس کا یقین ہے کہ یہ ہو کر رہنا ہے، اور یہ یقین میرے لیے بہت بڑا سورس آف اسٹرینتھ ہے میرے صبر اور استقامت کے لیے، اس میں بہت سا سامان ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہے ماضی اور مستقبل کی، ان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہت اہمیت ہے، اور دوسری طرف نظری اعتبار سے بھی آج میں سوچ رہا تھا تو یہ حقیقت میرے سامنے آئی، اس وقت کے پورے عالم اسلام میں ایک صحیح معنی میں جدید اسلامی ریاست کے قیام کا امکان اگر ہے تو صرف پاکستان میں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے افغانستان کے بارے میں ہمیں بہت سی اچھی امیدیں ہو گئی تھی، اس وقت ان میں کچھ کمی آئی ہے، وہاں اسلامی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے اور اب بھی اس کی امید ہے، پورے افغانستان میں نہ ہو تو اس کے ایک بڑے حصے پر، لیکن وہ جدید اسلامی ریاست نہیں ہوگی۔ افغانستان تمدنی ارتقاء کے اس مرحلے پر نہیں ہے کہ جو اس دور میں نوع انسانی کے لیے ایک نمونے کی جدید اسلامی ریاست بن سکتی ہو، وہ وہاں پر قائم ہو سکتی ہے۔ وہ ابھی تمدنی ارتقاء کے اعتبار سے کافی پیچھے ہے، کافی پسماندہ ملک ہے. پاکستان اس اعتبار سے کہ پورے عالم اسلام میں آپ کے علم میں ہوگا کہ تین ہی ملک ہیں کہ جو کچھ آس پاس ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی، جدید چیزوں کی معلومات. اس میں عالم عرب میں مصر ہے، باقی اور کہیں کچھ نہیں ہے. پیسہ ہے، تیل ہے، عیش ہے، بلڈنگیں ہیں، کاریں ہیں، سب کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے. عالم عرب میں صرف مصر، اور غیر عرب ممالک میں پاکستان یا ترکی. اب ان میں جو مختلف اسباب جمع ہوئے ہیں، وہ پھر میرا وہ پورا فلسفہ ذہن میں لائیے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جس کی ولدیت اسلام ہے، باقی کسی اور ملک کی ولدیت اسلام نہیں ہے. ابھی دو تین دن پہلے ہی غالباً جمعے کے دن جنگ میں حسنین کاظمی صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا اور میں اس کو پڑھ کر حیران رہ گیا، اس لیے کہ انہوں نے شہاب نامے سے ایک حوالہ دیا، اور وہ حوالہ یہ تھا کہ صدر ایوب صاحب نے کبھی کسی وقت اپنے خاص ترنگ میں یہ بات کہہ دی کہ اسلام کا معاملہ یہاں سے ہٹانا چاہیے، یہ ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو کہا، چونکہ وہ سیکرٹری تھے ان کے قدرت اللہ شاہد صاحب کے، اس موضوع پر ایک نوٹ جو ہے بہت زبردست قسم کا فوراً کل ہی پٹ اپ کرو میرے سامنے. وہ نوٹ جو پٹا ہوا وہ بالکل برعکس، انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ قدرت اللہ شاہد نے دلائل پیش کیے کہ پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے اسلامی پس منظر یا اسلامی تشخص کو چھوڑ دینا، وہ اس کے لیے سوسائڈ ہوگی، اس کے لیے موت. اور یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ صدر ایوب صاحب میں دوسری جو خامیاں تھیں وہ تھیں، لیکن یہ کہ وہ پڑھتے گئے اور ان کا رنگ بدلتا گیا، اور بالآخر انہوں نے کہا کہ تم نے ٹھیک کہا ہے. اور اس کے بعد وہ یہ جملے بار بار جو ہے وہ کہتے رہے. میرے علم میں پہلے بھی یہ بات آئی تھی صدر ایوب صاحب کے بارے میں کہ ڈاکٹر رفیع الدین کا فکر بھی جب ان تک پہنچا ہے تو انہوں نے اسے اچھی طرح اپنایا تھا، اور سائنس اور مذہب اس کو قریب لانے کے لیے ایک زمانے میں بڑے ان کے خطبات اور بڑی تقریریں آئی تھی، تو وہ بھی گویا کہ ان میں صلاحیت تھی کہ وہ جو بھی خیالات کسی طرف سے آئیں اگر ان کی عقل کو اور ان کی ریزننگ کو اور ان کے دل کو لگے تو وہ قبول کر لیتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بہرحال یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے کہ ماضی کا یہ معاملہ، مستقبل کی وہ خبر، الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئی خبر. ان دونوں کو میں جوڑتا ہوں تو مجھے اس خطے کی مشیت ایزدی میں بڑی اہمیت نظر آتی ہے، جس کے لیے میں نے آج آپ کو 1930 کا یہ علامہ اقبال کی کوٹیشن جو ہے وہ آپ کو سنائی. اور دوسرے یہ کہ ایک واقعی نمونے کی ایسی اسلامی ریاست کہ جو فی الواقع دور حاضر کے تقاضوں کو بھی پورا کرتی، اس کے اگر قیام کا کوئی امکان ہے جو اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس وقت تو صورت یہی ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، وہ تو اس وقت تو امید جو ہے اس کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ممکن ہے تو وہ یہی ممکن ہے، پوری دنیا کے حالات جو ہیں وہ اگر ہمارے سامنے ہوں. نمبر دو، اسی بات میں دوسری اضافی شے یہ ہے، اور وہ ہندوستان کی تاریخ کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے. ہندوستان میں جو کٹر ہندو ذہنیت ہے وہ نہ پاکستان کو تسلیم کرتی ہے، نہ وہ مسلمان کے وجود کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہے. ان کا ڈکلیئرڈ ایم ہے کہ افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش، اس سے اسلام کو ختم کرنا، یہ ان کا بالکل ڈکلیئرڈ ایم ہے. جو بھی ان کے تصورات ہیں، وہ کنشک کا دور ہو یا وہ اس کے بعد مختلف جو ان کی عظمت کے دور آتے رہے ہیں، چاہے وہ جو بدھ مت کے پیرو تھے ان کا دور تھا، یہ ایک علاقہ رہا ہے، ایک حکومت رہی ہے، اور صرف پاکستان نہیں افغانستان تک پر ان کا کلیم، دریائے آمو تک جو کہ سرحد بنتی ہے افغانستان اور روس کے درمیان. اور یہ طوفان کم سے کم یہ کہ دو مرتبہ تاریخ میں جس طریقے سے اٹھا ہے، اب اگر ماضی پر نگاہ ہو تو انسان اس کو بھولنا نہیں چاہیے اسے، یہ تاریخ کی کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ 25 برس تک شہنشاہ ہند اورنگزیب دکن میں مرہٹوں کے خلاف لڑنے کے اندر مصروف رہے، ایک دن کے لیے دارالخلافہ میں نہیں آئے، مسلسل 25 برس.
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے،
چونکہ آپ کو معلوم ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے تجدیدی کارنامے کا سب مانتے ہیں کہ سب سے بڑا مظہر جو ہے اورنگزیب ہے،
اس مغلیہ خاندان میں جس میں اکبر ہوتا تھا اور جس میں وہ جہانگیر ہوتے تھے، جو ایک کباب اور ایک شراب کے پیالے کے عوض حکومت جو ہے وہ دے کر بیٹھ گئے تھے نور جہاں کو، سوائے اس کے انہیں کسی چیز سے دلچسپی نہیں تھی۔ اس خاندان میں اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ جیسی شخصیت،
تو یہ در حقیقت وہ نتیجہ ہے اس تجدیدی کام کا، اس تجدیدی مساعی کا کہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ اس کا مظہر عطم وہ شخص تھا،
اس نے ایک طرف ہما اوستی تصورات کو ختم کیا ہے، اپنے بڑے بھائی کو ختم کر کے دارا شکوہ کو، دارا شکوہ در حقیقت وہی کام کہ جو اکبر نے کیا تھا ہندوستان میں دین الہی ایک ملغوبہ تیار کر کے، وہی دارا شکوہ کر رہا تھا اسلام کے تشخص کو ختم کر دے گئے۔ تو دارا شکوہ کو ختم کر کے اس نے وہی جو ایک حملہ ہو رہا تھا تصوف کے راستے سے اور ہما اوست کے راستے سے اور مسجد مندر ہکڑو نور وہ جو ایک تصور ہے اس کے حوالے سے اس کو ختم کیا، اور پھر جو سب سے بڑی عسکری قوت اسلام کے خاتمے کے لیے ابھر رہی تھی اس کی کمر توڑ کر وہ دنیا سے چلا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے دفن بھی دکن میں ہوا، اسے تو دلی آنا نصیب نہیں ہوا، اورنگ آباد میں دفن۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد یوں سمجھئے کہ ایک ہی 100 برس کے بعد پھر وہ قوت ابھری، پھر طاقت ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اتنا پوٹینشیل ہے اس علاقے کے اندر، اس قوم کے اندر، جیسے کہ جرمن قوم کے بارے میں پوری دنیا مانتی ہے کہ اس میں بڑا زبردست پوٹینشیل ہے، ایک صدی میں 2 مرتبہ برباد ہو کر فوراً اٹھ کھڑی ہوتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جس کچھ ہوا ہی نہیں، کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہو گیا پہلوان دوبارہ۔ بالکل اس طرح کا معاملہ مجھے معلوم ہوتا ہے، یہ مہاراشٹرا کا جو ایریا ہے ہندوستان کا، وہیں سے یہ شیوا جی ابھرا تھا، وہیں سے پھر دوبارہ قوت ابھری ہے اور پورے ہندوستان پر چھا گئی۔ وہ جو ہمارے شہنشاہ ہند ہوتے تھے دلی میں بیٹھے ہوئے، ان کے تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی تھی، چوتھ لے رہے تھے یہ مرہٹے پورے ہندوستان سے، جدھر سے جاتے تھے تباہی بربادی، اور چوتھا حصہ پوری پیداوار کا وصول کر رہے تھے اس وقت وہ مرد درویش۔ دیکھیے یہ کار تجدید، اور کار تجدید کے ساتھ یہ سیاسی اور عسکری معاملات کس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ وہ 12ویں صدی ہجری کا مجدد، اگرچہ وہ میدان کا آدمی نہیں تھا، نہ اس نے کوئی تحریک اٹھائی، نہ وہ کوئی عسکری انسان تھا، نہ اس نے کبھی شمشیر و سنا ہاتھ میں لیے، لیکن حالات کا مشاہدہ کر رہا ہے، ماضی اور مستقبل پر دیکھ رہا ہے، صورت حال کیا ہے وہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ وہ اپنی دلی میں مگن نہیں ہے کھا پی کر عیش کر کے، یا وہیں جو محلاتی سازشیں ہو رہی ہیں انہی کے اندر گم ہو کر نہیں رہ گیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ماضی میں بھی مستقبل میں بھی اس کی نگاہ ہے، حالات کو دیکھ رہا ہے، ملک کس طرح کدھر جا رہا ہے۔ اور وہ ایک خط لکھتا ہے اور بلاتا ہے احمد شاہ ابدالی، احمد شاہ ابدالی آتا ہے، اور پھر آپ سمجھیے کہ تقریباً 100 برس بعد، 100 بھی نہیں بلکہ اس سے بھی کم، اس کے بعد پھر مرہٹوں کی قوت توڑی جاتی۔ اب 200 برس کے بعد، درمیان میں چونکہ یہ 100 برس ایسا آ گیا کہ جس میں ایک انگریزی حکومت تھی، انگریزی حکومت میں ہندو مسلم دونوں دب گئے، ہندوؤں کو بالا دستی حاصل ہوئی ہے تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ووٹوں کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے، ملازمتوں کے اعتبار سے آگے ہو گئے، لیکن بہرحال اس طرح کی کوئی عسکری تحریک مسلمانوں کے خلاف اس دور میں اٹھنی ممکن نہیں تھی۔ لیکن وہ جذبہ جو ہے اسی علاقے کے اندر وہ کھول رہا ہے، جیسے کہ آتش فشاں جو ہے اندر اس کے جو ہے وہ لاوا کھول رہا ہوتا ہے، اوپر کچھ نظر نہیں آتا۔ 64 برس سے ایک تحریک موجود ہے RSS کی، کئی جنوں سے میں اس کا کتنی مرتبہ ذکر کیا ہے، اور وہ تحریک جو ہے اسی علاقے سے، ہندو مہا سبھا کی تحریک ہو، RSS کی ہو، شیو سینا، پھر وہی اسی جذبے کے ساتھ وہاں سے ابھر رہی ہے۔ اور یہ ہیں حالات جن کے اعتبار سے میرے نزدیک پاکستان کی سالمیت کا معاملہ، صرف پاکستان کے لیے نہیں، اس پورے علاقے میں اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کے اعتبار سے نہایت اہمیت کا حامل، یہ میری سوچ کا وہ دوسرا رخ ہے، جسے کوئی ہمارے ساتھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں کوئی ایکسپلائٹ کر رہا ہے، تم سندھ کے نام پہ ایکسپلائٹ ہو رہے ہو، میری سوچ یہ ہے۔ تیسری میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے، جس پر کہ میں نے اس سال جب میں رمضان مبارک کے بعد یہاں واپس آیا ہوں ابوظہبی سے، تو میں نے جو خطبے دیے ہیں، اب ان میں تو بہت سی باتیں آئی ہیں،
احتجاجی سیاست اور انتخابی سیاست اور مظاہراتی سیاست اور کہاں کہاں کامیابی ہوئی کہاں ناکامیابی ہوئی، وہ پوری ایک تاریخ ہے جو میں نے اس حوالے سے مرتب کی ہے. میں اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پاکستان کے عدم استحکام کا سب سے بڑا سبب یہاں سیاست کے میدان میں اسلام کا نعرہ لگانا ہے، محض نعرہ، خالی نعرہ. اسلام جیسا کچھ ہمارے ہاں سب کو معلوم ہے، عوام کا جو تعلق ہے وہ بھی جانتے ہیں. اس کے جو تجزیے مولانا مودودی نے کیے تھے وہ تحریک جماعت اسلامی میں دیکھ لیجیے. وہ جو اصلاحی صاحب نے کہا تھا کہ سانپوں کی اقسام گنی جا سکتی ہیں، مسلمان کی قسمیں نہیں گنی جا سکتی. حالانکہ مسلمان تو ہوتا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام کا پابند. وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند مسلمان تو تلاش کرنے کے لیے آپ کو شاید وہ جو کہا گیا ہے کہ ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر، یا جو مثنوی میں کہا مولانا روم نے کہ انسان معرضوس، اس انداز میں شاید تلاش کرنا پڑے. لیکن یہ ہے کہ سیاست کے میدان میں مذہب کا نعرہ وہ پاکستان کے عدم استحکام کا سب سے بڑا، یہ میری پختہ سوچ ہے. اب میں 60 کے آس پاس پہنچ رہا ہوں، آپ کو میری سوچ کے بارے میں غور کرنا چاہیے. غلط معلوم ہو تو مجھے سمجھائیں، سمجھ میں نہ آئے اور میں اڑا رہوں تو چھوڑ جائیں مجھے. یہ اس طرح نیمے درو نیمے برو ساتھ چلنے کا کوئی حاصل نہیں ہوتا، وہ تو کوئی اگریلا آئے گا اور آپ بہ جائیں گے. لیکن یہ کہ میرا تجزیہ یہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، تو اب کہیں سے تلاش کیجئے، کہیں پڑی ہوگی اس وقت چھپی ہوئی تو نہیں ہے. اسلام اور پاکستان جو پہلے چھپی تھی، سن 67-68 کے میرے مضامین پر مشتمل کتاب، اس کا مطالعہ کیجئے. بہرحال الیکشن کے میدان میں، پاور پالیٹکس میں، یا ایجیٹیشن بھی، منفی ایجیٹیشن، اس کے لیے اسلام کا نعرہ. یہ اس ملک کے عدم استحکام کا پورے 42 برس کی تاریخ کے اندر اگر آپ جائزہ لیں گے سب سے بڑا سبب. صورت یہ ہے کہ اس ملک کی، اس قوم کی، اگر آپ اس کے احساسات، اس کے فکر، اس کی سوچ، اس کے اقدار، ان کا رہن سہن، ان کی زندگی کے اندر ان کے معاملات اگر اس کا جائزہ لیتے تو معلوم ہوتا خالص دنیا دار. دنیا داری ہی سیکولرزم ہے، اور کس بلا کا نام سیکولرزم ہے. سیکولرزم میں مذہب کی نفی نہیں ہوتی، مذہب کو زندگی کے ایک حصے سے میں محدود کر دیا جاتا ہے. سیکولرزم کے معنی مخالف مذہب نہیں ہے یا مذہب کی نفی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ سیکولرزم میں مذہب کو زندگی کے ایک گوشے میں محدود کر دیا جاتا ہے. آپ کے عقائد، آپ کی عبادات کچھ ہو تو آپ کے شادی بیاہ وغیرہ، وراثت وغیرہ کے قوانین جنہیں پرسنل لا کہتے ہیں، اور فوتیدگی اور پیدائش وغیرہ کی شادی بیاہ کی رسومات، یہ آپ جیسے چاہیں کر لیں. باقی جو اصل زندگی ہے اس میں کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں. تو ہماری زندگی کیا ہر شخص جائزہ لے لے، ہم میں سے ایک ایک شخص کی زندگی کے اندر مذہب کا تعلق انہی چیزوں سے. باقی ہماری معاش، ہمارا رہن سہن، ہمارا تمدن، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، قوم کا تو یہ حال ہے. لہذا اب اسلام کا نعرہ لگا کر، جذباتی طور پر ہنگامے کر کے اس گاڑی کو چلنے نہیں دیا گیا پٹڑی پر. سب سے پہلے 53 کی ختم نبوت تحریک نے اس کو پٹڑی سے اتارا، اس کے بعد کہیں ذرا سا استحکام ہوا پھر کوئی نہ کوئی ہنگامہ. مارشاء اللہ والوں نے اسے استعمال کیا، خوب استعمال کیا. فوج کو اب کیا چاہیے، کسے نہیں پسند حکومت کرنا. اگر کیوس ہو تو فوج کو دلیل ہاتھ میں آ جاتی ہے. وہ صدر ایوب صاحب نے تو صرف کیوس کی دلیل سے اپنی حکومت چلائی، اور یہ کہ بہرحال اس نے چند سال ہی صرف پکا مارشل لا رکھا، کچھ نہ کچھ سیمی پولیٹیکل نظام بہت جلدی اس نے ریسٹور کر دیا، سیمی پولیٹیکل. لیکن ضیاء الحق صاحب نے وہ کیوس کے ساتھ ساتھ اسلام کے نعرے کو، وہ نعرہ کے جو پہلے مخالف قوتوں کے پاس ہوتا تھا، وہ سرکاری سرپرستی میں جب نعرہ آ گیا تو پھر 11 برس جو عیش کیے انہوں نے وہ آپ کے سامنے. لیکن یہ چیز جو ہے اس ملک کے لیے تباہ کن ہے، برباد کر دینے والی ہے. یہ وہ میری بات ہے، حالانکہ میں جمہوریت کے میدان کا آدمی نہیں، بحالی جمہوری تحریک میں شامل نہیں ہوا. الیکشن میں تو مجھے 77 میں موقع ملا تھا، دباؤ پڑ رہا تھا مجھ پر، لیکن میں یہ ملک چھوڑ کر بھاگ گیا تھا. یہاں، لیکن یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اسلام کو ایک سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کرنا اس ملک کے لیے مہلک ہے، اور یہاں پہ جمہوریت آنی چاہیے، جمہوریت نہ ہوگی. یہ بات ظاہر بات ہے کہ آن ریکارڈ تو میں سن 80 سے ہوں کہ ضیاء الحق صاحب سے میں نے یہ بات کہی تھی. یہ میری اس فکر کا تیسرا جز ہے. لہذا ہمارا موقف کیا ہے یا میرا موقف کیا ہے، دو جملوں میں عرض کر رہا ہوں. تائید جمہوریت کی، محنت انقلاب کی. اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں نہیں کھپا دینی. یہی میں نے لکھا کہ مولانا مودودی سے دو جملوں میں میں نے اپنی پوری تاریخ کا اختلاف لکھ دیا. پاکستان بننے کے فوراً بعد انہوں نے دو کام کیے، 100% صحیح، 100% غلط. مطالبے کی مہم چلائی، قرارداد مقاصد میں بہرحال اس مہم کا بھی حصہ ہے، بہت صحیح کام ہوا. انتخابات میں حصہ لیا، یہ 100% غلط. اسی مہماتی سیاست کو، لیکن تنظیم کے ساتھ، ایک ایسی تنظیم کے ساتھ جو خود اسلام کے ساتھ کمیٹڈ لوگوں پر مشتمل ہو، ہنگامی طور پر نہیں، نعرہ لگا کر نہیں. اس لیے کہ جماعت اسلامی بہرحال اس دور میں اس دور کی ایک جماعت تھی، اب تو خیر وہ کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے وہ اور بات ہے. اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے دو کام کیے. ایک، انہوں نے جمہوریت کی تائید، آمریت کی نفی، لیکن دوسرا خود بھی اسی بحالی جمہوریت کی تحریک میں اپنی پوری جماعت کو لے کر کود گئے. دوسرا حصہ غلط، تائید والا حصہ صحیح تھا. آمریت کی مخالفت ہونی چاہیے تھی اور جمہوریت کی تائید ہونی چاہیے تھی، لیکن خود یہ تو آپ نے ایک انقلاب کے لیے ایک گھروندا بنایا تھا، کچھ لوگ جمع کیے تھے، ان کی ایک تربیت ہوئی تھی، ان کو منظم کیا گیا تھا، اس کو اسی رخ پر بڑھتے رہنا چاہیے تھا. صرف یہ ہے کہ تائید ہوتی جمہوریت کی، لیکن خود بحالی جمہوریت کی تحریک میں پڑھ کر حاصل کیا ہوا. وہ جمہوریت تو جب بھی آئی پھر وہ خالص سیکولر ہی آئی، اس لیے کہ قوم سیکولر ہے اپنی سوچ میں، اپنے فکر میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں، اپنی اقدار میں سیکولر ہے، تو جمہوریت جب آئے گی سیکولر آئے گی. یہ ہیں چار باتیں کہ جن کو اس وقت کی جو سیاسی فضا ہمارے ملک میں ہے، جس سے کہ آپ کو بھی سابقہ ہے، مجھے بھی سابقہ ہے، کنفرنٹیشن ہوتی ہے مجھ سے بھی، آپ حضرات سے بھی ہوتی ہے مختلف مواقع پر، لیکن یہ چار چیزیں اگر آپ کے سامنے واضح ہوں گی تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ پر جازم بھی رہیں گے، مستقیم بھی رہیں گے، جمے بھی رہیں گے، بلکہ یہ کہ جو آپ سے بات کرے گا آپ اس کو ہرا سکیں گے، اس کو قائم کر سکیں گے. لیکن اگر ان چار چیزوں کے اندر خود آپ کا موقف واضح نہیں ہے، ذہن کلیئر نہیں ہے، آپ کو اس کے اوپر آپ کا دل ٹھکا ہوا نہیں ہے، اس کے لیے شعوری مواد آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو پھر آپ مار کھائیں گے اور اس کا نتیجہ بددلی کی صورت میں ہوگا. وہ بددلی پھر آپ تنظیم کے اندر پھیلائیں گے، اور یہ پھر ہمارے لیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس قسم کی سچویشن میں دو ہی نتیجے نکلتے ہیں، یا تو یہ کہ اس قسم کے حالات میں کسی تحریک کو اور ایک ابھار کا معاملہ جو ہے اس میں پیدا ہوتا ہے، اور یا یہ کہ پھر اس کے لیے موت آ جاتی ہے. تو اگر یہ دوسری شکل ہوگی تو اس کا پھر منطقی نتیجہ وہ ہوگا. میری گفتگو ابھی جاری رہے گی، لیکن اب اذان دے دی جائے. بسم اللہ اولہ و آخرہ. نماز سے قبل میں نے اپنے موقف کا جو تجزیہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے نتیجے میں تین چیزیں اس وقت ہمارے سیاسی موقف کہہ لیجئے یا موجودہ حالات میں ہمارے طرز عمل کی بنیاد ہیں. نمبر ایک یہ کہ ہمیں ہر حال میں جمہوریت کی تائید کرنی ہے، مارشل لا کی مذمت جتنی ممکن ہو، اس کے لیے جتنا بھی اثر ہمارے لیے ممکن ہے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا. ویسے تو یہ کہ حالات الحمدللہ ایسے نظر آ رہے ہیں کہ اندیشہ کم ہے کہ جلد کوئی مارشل لا کے نفاذ کی صورت آئے، لیکن ہمیں اپنی گفتگوؤں سے، اپنے ہر طرح کے جو بھی وسائل ہمارے پاس ہیں ان کے ذریعے سے اس فکر کو عام کرنا ہے کہ مارشل لا یہاں کسی صورت میں نہیں آنا چاہیے. وہ مہلک ہے اس ملک کے لیے. جو کچھ بھی ہو، وہ جو بھی دستور اس وقت ہے اس کے تحت ہو، اگر آپ کے ممبران اسمبلی بکاؤ مال ہے تو خرید و فروخت ہوگی، ہو دونوں طرف پیسے ہیں، اللہ کا شکر یہ کہ ایک توازن بھی قائم ہوا ہے، کوئی بھی بھوکا نہیں ہے۔ مجھے ایک شعر یاد آیا ہے، ہندی زبان کا بڑا معرفت کا شعر ہے، عارفانہ شعر ہے، کہ بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گٹھری لال، گرا کھول جانے نہیں اس بد بے کنگال۔ بھیک تو وہ شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بھوکا نہیں ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر لال رکھا ہوا ہے، ہر انسان میں نفخت فیہ من روحی، بہت بڑی دولت ہر انسان کے پاس ہے، سب کی گٹھڑی لال، ہر ایک کی گٹھڑی کے اندر موتی ہیرا موجود ہے، بس ساری کمی یہ ہے کہ گٹھڑی کی گرا نہیں کھول سکتے، گرا کھول جانے نہیں اس بد بے کنگال۔ تو دونوں طرف دولت ہے، جو بھی ہے ہماری سطح ہے، جنرل ہے، اس میں کوئی امپروومنٹ ہوگی، تدریجن ہوگی، لیکن جو کچھ ہو اس دستور اور قانون کے تحت، دستور میں ترمیم ہو تو دستور میں جو پروویژن ہے اس کے تحت، اس پٹڑی کے اوپر یہ گاڑی اگر چڑھی ہے تو جو بھی اخلاقی ہم اثر ڈال سکتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ انسان کا فکر بھی ایک اخلاقی قوت ہے، اگر آپ کے اندر یہ فکر راسخ ہوگا یہ آپ سے خود بخود معاشرے میں پھیلے گا، اگر آپ خود راسخ ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہماری پوری تائید جمہوریت کے ساتھ، دوسرے یہ کہ مذہبی جذبات کو بھڑکا کر اور بالکل انمل بے جوڑ قسم کے متحدہ محاذ بنا کر اور غیر تربیت یافتہ عوام کو میدان میں لا کر ہنگامہ کرنا مہلک ہے، بلکہ اس سے بھی مہلک تر ہے۔ میں نے تین الفاظ اچھی طرح سوچ سمجھ کر کہے، کسی مذہبی ایشو پر جذبات بھڑکا کر، پھر ایک جماعت ایک قیادت میں نہیں، انمل بے جوڑ قسم کے متحدہ محاذ بنا کر، نظریہ ایک نہیں، فکر ایک نہیں، ایک دوسرے کو کافر کہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، لیکن کسی ایک ایشو کے اوپر جذبات کو جو ہے بھڑکا دیا جائے اور جمع ہو جائے، اور نمبر تین غیر تربیت یافتہ عوام کو میدان میں لا کر ہنگامہ پیدا کر دینا، ہم کبھی اس کی تائید نہیں کریں گے، کسی صورت نہیں کریں گے، چاہے ہماری مخالفت میں فضا کتنی بھی تیز ہو جائے، چاہے ہمارے گھروں پر حملے شروع ہو جائیں، ہمیں کسی کا ایجنٹ کہا جائے، ہمیں اس رخ پر نہیں جانا ہے، اس کی نفی کرنی ہے، اس کی تردید کرنی۔ تیسری بات یہ کہ ہمیں اپنی اصل محنت اور مسائل کو اپنے انقلابی نہج کے اوپر مرتکز کرنا ہے اور اس میں تیزی اختیار کرنی ہے، اس لیے کہ بہرحال جب تک وہ تیزی نہیں آئے گی آپ کے اندر حرکت نہیں آئے گی۔ مجھے وہ پھر شعر یاد آ رہے تھے، کسی زمانے میں عزم میں شائع کیے تھے، ہندوستان کے شاعر تھے، ساتھیوں مشعلوں کو تیز کرو، جنگ بازوں کا مل گیروں کا قافلہ تیز گام ہے کتنا، اور بھی قافلوں کو تیز کرو۔ اس وقت کوریا کی جنگ ہو رہی تھی تو شاعر نے کہا تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عالمی سطح پر ہو رہا تھا، اس وقت جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس کے ٹکڑے کر کے چھوڑیں گے، اور لوگ چلے ہوئے، کچھ بربلا کہتے ہیں کہ ٹکڑے کر دیں، کچھ کا طرز عمل اب یہ ہے کہ ہوتا تو ہو جائے، تنگ آمد بجنگ آمد۔ تو اس صورت میں ظاہر بات ہے کہ اگر وہ سارا تجزیہ جو میرا ہے اس سے آپ کو اتفاق ہے تو اس کے نتیجے میں یہ کہ ہمیں اپنی جدوجہد کو تیز تر کرنا ہوگا۔ جب تک کوئی مثبت کام نہیں ہوگا، محض ہم اس طریقے کو غلط کہتے رہیں گے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ ہمارا کوئی مثبت کام لوگوں کے سامنے نہیں آئے۔ تو یہ تین نکات ہیں ہمارے اس وقت کے موقف کے، ہماری پالیسی کے، نمبر ایک جمہوریت کی تائید، دستوریت اور قانونیت کی تائید، مارشل لا کی انتہائی نفی، نمبر دو مذہبی کسی ایشو پر مذہبی جذبات کو بھڑکا کر انمل بے جوڑ قسم کے متحدہ محاذ بنا کر غیر تربیت دادا عوام کو میدان میں لانا اور ہنگامہ کرنا، اس کی مذمت، اس سے ہر صورت میں لا تعلقی، اور نمبر تین اپنی محنتوں کو، اپنی مسائی کو اپنے اس انقلابی طریقہ کار کے اوپر تیز سے تیز تر کرنا۔ اب اس میں دو باتیں کہی جا سکتی ہیں، اشتباہن یا اعتراضن یا اشکالن۔ پہلی بات یہ کہ جمہوریت تو پھر لادینی آئے گی اور آ رہی ہے، بہرحال یہ منطقی نتیجہ ہے، میں کہہ چکا ہوں آپ سے، جیسی قوم ہوگی ویسی جمہوریت آئے گی. اس کو ہمیں ذہناً ریکنسائل کرنا ہے. اسی کو ایشو بنا کر لوگ آپ کے چھیڑیں گے، اریٹیٹ کریں گے. نمبر دو یہ کہ اس کے ساتھ اباحیت بھی آئے گی، بے پردگی بھی آئے گی، فحاشی بھی آئے گی. اس لیے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت جمہوریت ہے بدقسمتی سے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نظریات، جن کے خیالات، جن کے افکار، جن کا طرز رہن سہن، جن کی مغربیت پرستی ازل من الشمس، ان کے ہاتھ میں چلا گیا. ہائے کن ہاتھوں میں تقدیر ہنا ٹھہری ہے. جمہوریت کے علمبردار پرستار ہوا کرتے تھے کوئی اور، کسی زمانے میں مولانا مودودی تھے اس کے سب سے بڑے علمبردار، لیکن یہ کہ اس وقت تو میدان کے اندر جمہوریت کا نام لیوا سب سے بڑا جو گروہ ہے، اس کے بعد نمبر دو اصغر خان سے. ایک تو یہ کہ ہم اپنی نہیں یعنی منکر باللسان کی تحریک کو تیز سے تیز کر رہے ہیں. دلیت تو کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے کو طاقت نہیں، اس طاقت کو تو ابھی فراہم کرنا ہے، لیکن باللسان کی تحریک جو ہے مظاہروں کی شکل میں، کارنر میٹنگ کی شکل میں، تاکہ وہ بات سامنے آ جائے کہ ہم ان چیزوں کے مبید نہیں ہیں، ہماری ان چیزوں سے ہمارا احتجاج ہے، ہماری مخالفت ہے. اگرچہ یہ کہ ہم اس کے لیے کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا کر دینے کو صحیح نہیں سمجھتے، وہ اس ملک کے مستقبل اور سالمیت کے لیے خطرناک سمجھتے. یہ بات اگر ہم صرف کالم کہیں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ اگر ہمارے مظاہروں کا معاملہ، ہماری کارنر میٹنگز ہونی شروع ہو جائیں، جیسے کسی زمانے میں لاہور میں سلسلہ شروع بھی ہوا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اب بڑا پراپر وقت ہے اس کا کہ بڑے شہروں میں تو خاص طور پر یہ مظاہرے ہم کریں، اور مظاہروں کے اندر وہ اب عبارتیں ہم ایسے بھی لکھیں گے کہ جن میں لوگوں سے کہا جائے کہ یہ سب ہمارے کرتوت ہیں، ہمارے اعمال ہیں، ہم نے مغربی تہذیب کو اختیار کیا، تم نے اختیار کیا، تمہارے گھروں میں مغربی تہذیب ہے، یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے. لہذا اس کو جب تک کہ یہ جن جو ہے عورت کا، یہ تم نے نکالا ہے اپنی بوتل کے اندر سے، جب تک کہ ہم رجوع نہیں کریں گے اور دین کی طرف حقیقتاً عملاً رجوع نہیں کریں گے، یہ ایک سے ایک بڑھ کر لانت ہمارے سر پر مسلط ہوگی. اس کو پبلک کے اندر عام کیا جائے، اس لیے کہ حضور نے تو فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. وہ فتنہ ہے، فتنہ خواتین اس وقت سامنے، لیکن کون ہے یہاں پہ کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں اس کے اندر مورد الزام نہیں بنتا اور میرا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں، سب نے حصے لیے، ڈٹ کر لیے. اس اعتبار سے ہمیں ایک نقطہ نظر تو رکھنا ہے، لیکن یہ کہ اس میں حرکت ہماری جو ہے وہ کچھ نمایاں ہونی چاہیے انہی مظاہروں کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ کارنر میٹنگ، چھوٹے چھوٹی تقریریں، کھڑے ہو کر چوکوں میں تقریریں کی جائیں، وہ آپ کی دعوت مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے اس کو بیان کرنے میں. ایک تو یہ کام ہمیں کرنا ہے کہ نہیں عن المنکر کے ضمن میں باللسان کی جو ہماری تحریک ہے اس کو ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں. دوسری ایک حقیقت کو سامنے رکھیے کہ ہر شر میں خیر ہوتا ہے، شر محض کا کوئی وجود نہیں ہے. میں نے بارہا کیا، نہ باطل محض کا کوئی وجود ہے، نہ شر محض کا کوئی وجود ہے، اور نہ کوئی خیر کا پہلو جو ہے. ہوتا کیا ہے کہ کسی شے میں شر کا پہلو غالب ہے، کسی میں خیر کا پہلو غالب ہے. جیسے فرمایا شراب اور جوئے کے بارے میں، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان میں کوئی فائدے کا پہلو ہے ہی نہیں، اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ جو ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے، بڑا ہے. اس لیے جو بھی شریعت کا حکم ہے وہ اس پر مبنی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیکولر جمہوریت کا کھل کر سامنے آنا اور اباحیت اور مغربی تہذیب کا کھل کر سامنے آنا، اس میں بھی ایک خیر ہے کہ جن لوگوں کے دل کے اندر بھی کوئی دبی ہوئی چنگاری ہے وہ بھڑکے گی اگر حمیت دینی اور حمیت کوئی شریعت جو ہے لوگوں کے اندر موجود ہے. یہ منافقانہ اسلام جو ہے یہ لوگوں کے اس اسلامی جذبے کو دباتا ہے، تھپکیاں دے کر سلاتا ہے. ٹیلی ویژن پر واضح ہو رہا ہو اسلام کا، اندر ہو رہا ہو عورتوں کو جو نکالا جا رہا ہو اور ان کی ریپرزنٹیشن بھی پہلے سے کئی گنا کر دی گئی ہو، یہ سارے کام ہوتے رہے اس ملک کے اندر، وہ یہ کہ جذبہ پھر ابھرتا نہیں. وہ جو کہا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم، اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراتی ساحل، ابھی دیکھو ہمارے یہاں فلاں ہیں یہ ہیں وہ اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، بہرحال نام تو لیتے ہیں، چلیے سو گئے آپ. تو اس سے تو یہ کہ ننگی شے سامنے آئے گی تو اگر کسی کے اندر دبی ہوئی کوئی حمیت اور غیرت ہے دین کی تو وہ جاگے گی، بھڑکے گی. یہ نیمے درو نیمے برو جو ہے وہ معاملہ جو ہے اس کے اندر وہ جذبات کے ابھرنے کی کوئی شکل پیدا نہیں. لہذا یہ بات جو ہے کہ اس سے جو جمہوریت آئے گی وہ کس نوعیت کی آئے گی، کیا نتائج آئیں گے، ان کو آدمی جب منطقی طور پر پہلے سے سمجھ لے تو پھر وہ زیادہ پرٹربڈ نہیں ہوتا. اس نے پہلے سوچ لیا ہے، ایک چیز کو ہم نے طے کر لیا ہے کہ جمہوریت اس ملک کی سالمیت کے لیے لازم ہے. اب اس کے ساتھ یہ آ رہا ہے تو اس کے بارے میں ایک بات کی وضاحت ہو گئی. دوسرے یہ جیسا کہ نماز جمعہ کے بعد کے بعد سوالات میں بھی بعض حضرات کی طرف سے باتیں آئیں کہ مستحکم اگر ہو گئی جمہوریت تو اسلام کا راستہ ختم ہو جائے گا، رک جائے گا. یہ بات پہلے بھی بہت کہی گئی ہے، مولانا مودودی آن ریکارڈ ہے. جس زمانے میں ہمارے ہاں بڑا کیوس تھا پولیٹیکل، ان کا یہ جملہ ہے، میری کتاب میں کہیں موجود ہوگا، کہ یہ جو شیاطین لڑ رہے ہیں آپس میں، سیاسیین شیاطین، تو اسی شر میں سے ہمارے لیے خیر کا راستہ نکلے گا، اور جتنے ہی آپس میں لڑیں گے اتنا ہی جو ہے ہمارے لیے امکان ہوگا کہ کوئی یہاں پہ تبدیلی برپا کر سکے. میرے نزدیک یہ اس کے پیچھے وہی فلسفہ ہے کہ، اور یہ بات کہی جاتی ہے بہت سے لوگوں کی طرف سے، آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے ہم یہاں اسلام نہیں لا سکے، ہم نے کسی اور شے کو بھی قدم نہیں جمانے دیا. یہ گویا کہ سب سے بڑی دلیل بنتی ہے اپنے اس سیاسی موقف کی جو اب تک ہمارے جو بھی حضرات، صرف ایک جماعت نہیں ہے، جماعت کا نام ہم اس لیے زیادہ لیتے ہیں کہ ہمارا ان سے تعلق رہا ہے، قرب ہے، اور یہ کہ وہ چونکہ واحد ہمارے نزدیک ایک انقلابی فکر والی جماعت تھی، باقی تو اور دینی جماعتوں نے بھی یہی روش اختیار کی ہے، سب کے سب اسی رنگ میں چلے، اور انہوں نے اپنی کارکردگی جو ہے وٹ گینڈ وٹ لاسٹ، تو وٹ گینڈ کے کھانے میں یہ رکھا ہے کہ ہم نے کسی اور کو بھی قدم جبا نہیں دی. یہ چیز اس ملک کے اعتبار سے یہ طرز فکر بہت خطرناک ہے. یہی تو ہے جسے میں نے کہا کہ عدم استحکام اس ملک کے اندر جو پیدا ہوا ہے وہ اسی حوالے سے پیدا ہوا کہ مذہب کے نام پر یہاں سیاسی ہنگامے بھی کیے گئے، مذہب کے نام پر یہاں انتخابی مہمیں چلائی گئی. میرے نزدیک اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ انتہائی اسٹیبلش جمہوریت کے اندر بھی انقلاب کا راستہ کبھی نہیں رکتا. پہلی بات تو میں نے اس جمعے میں بھی کہی تھی، انقلاب کو تو بادشاہتیں نہیں روک سکتی، انقلاب کو زار کی فوجیں نہیں روک سکی، انقلاب کو شہنشاہ ایران کا اسلحہ خانہ نہیں روک سکا، کیا شے روک سکتی ہے؟ وہ تو اس کی اپنی شرائط ہے، وہ پوری ہو تو پھر کوئی نہیں روک سکتا. میں نے یہ الفاظ جمعے میں کہتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتی بشرطے کہ انقلاب کی شرائط پوری ہو. وہ ہم پوری نہیں کرتے، وہ کٹھن نظر آتا ہے، ورنہ کوئی راستہ نہیں روک سکتا. اس کو میں ذرا زیادہ الیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں اس وقت کہ مغربی طرز کی جمہوریت میں بھی اصل میں جو تماشا لوگوں کو نظر آتا ہے، وہ جو منظر ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، پس منظر کچھ اور ہے. سامنے تو یہ الیکشن لڑتے ہوئے آپ کو مہرے نظر آتے ہیں، یہ اصل میں کٹ پتلیاں ہیں، پیچھے لابیز ہوتی ہیں، بالواسطہ اثر انداز ہونے والے عناصر جن کو میں نے کہا کہ ایک ہے یعنی سیاست جو ہے وہ نظری سیاست اور ایک عملی سیاست. تو آج ایک اور اصطلاح سمجھیے کہ ایک براہ راست سیاست ہے، بالواسطہ سیاست ہے. امریکہ میں لابیز بنی ہوئی ہیں، کروڑوں اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، وہ لابیز پلے کر رہی ہوتی ہیں. آگے کٹ پتلیاں یہ جو نمائندے ہیں، یہ اعضائے مجلس جو ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا اعضائے مجلس کی گرمی علامہ، وہ علامہ وہ ان کا کھیل ہو رہا ہوتا ہے، دیا لیا لیا دیا، جیسے کہ وہ سٹے گھر کے اندر ہوتا ہے. حقیقت میں تو پیچھے لابیز ہوتی ہیں، بڑی پاورفل لابیز، دے نیور کم ان دی فور فرنٹ، وہ کبھی الیکشن میں نہیں آتے. تو لابیز کا لفظ آج کی صحافت میں، نمبر دو پریشر گروپس، یہ ہوتے پیچھے سے دھکیلنے والے. تو کسی بھی اسٹیبلشڈ جمہوریت کے اندر بھی ایک طرف لابیز، دوسری طرف پریشر گروپس، تیسری طرف کہ ہر جمہوریت ہمیں حق دیتی ہے پیسفل کی شرط کے ساتھ ڈیمونسٹریشن اینڈ ایجیٹیشن، یہ ہر جمہوریت حق دیتی ہے. جمہوریت صرف انتخابات کا نام تو نہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں ایک ڈیمونسٹریشن کے ذریعے سے، پرووائڈیڈ اٹ از پیسفل. لیکن آپ کا کیا خیال ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا؟ تو یہ تمام راستے ایسے ہیں کہ جو جس سے کہ جمہوریت کے اندر بھی اسلام کے لیے کام کیا جا سکتا ہے، جاری رکھا جا سکتا ہے مسلسل، اور یہ کام ہمیں کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمت دے، ہمیں اپنے اس فکر کے اوپر استقامت اور انشراء عطا کیے رکھے، اور ہمیں آگے چلنے کی اور زیادہ جان و مال کھپانے کی توفیق دے. ہمیں اس رخ پر چلنا ہے، اور پھر یہ کہ اصل توجہ اپنی اسی تنظیم اور تربیت کے اوپر مرتکز رکھتے ہوئے اپنے کارڈرز بنانے ہیں کہ ایک وقت آئے کہ پھر ہم میدان میں آ کر کہہ سکیں کہ اب ہم چیلنج کر رہے ہیں، یا ہم نہیں ہیں یہ نہیں، یا یہ کام نہیں ہوگا یا ہم نہیں ہوں گے. اس پوری گفتگو کو اب میں عملی چند تجاویز کی شکل میں یا عملی ہدایات سمجھ لیجئے اس میں سمپ کر رہا ہوں. پہلی بات، اپنے فکر پر صبر. اس کے لیے میں یہ چاہوں گا، درخواست کروں گا، ہدایت دیتا ہوں، حکم دیتا ہوں، جو بھی آپ سمجھ لیں، جس سے بھی کوئی آپ کے اندر کچھ تھوڑی سی ریسپانس پیدا ہو جائے. 6 کتابیں، یہ میں نے سالانہ اجتماع میں بھی کہا تھا لیکن پتہ نہیں ہمارے نظم کے تحت اس کا کوئی جائزہ لینے کا بندوبست ہوا یا نہیں. اب یہ نوٹ کر لیں، اس کا جائزہ لے کے ہمارے ذمہ دار افراد خاص طور پر، اور جو بھی منتظم ہوتا جائے اب رفیق تنظیم کا، اس کے لیے لازم ہے کہ تحریک جماعت اسلامی نمبر 1، اسلام اور پاکستان نمبر 2، صرف گندیم نمبر 3، استحکام پاکستان کے دونوں حصے 4 اور 5 ہو گیا، اور منہج انقلاب نبوی 6 کتاب. یہ کتابیں ہمارا ہر ساتھی who means business، جو کام کرنا چاہتا ہے، وہ لازماً پڑھے، چاہے پہلے پڑھی ہو پھر پڑھے، پھر دیکھیں اس وقت کے حالات کے اندر اس میں کیا تجزیہ کیا گیا ہے. اب گالی دینے پہ کوشش اتر آئے تو اتر آئے، لیکن یہ کہ میں نے پنجابیوں کو اسی اپنی کتاب پہ ڈیفینڈ کیا ہے کہ بھائی قصور کیا ہے ان کا، وہ اگر اچھے فارمرز ہیں تو یہ کوئی جرم ہے؟ وہ لوگ کے جو ہوشیار پور اور جلندر کے رہنے والے تھے، اللہ نے ان میں خاص صلاحیت پیدا کی، آبادکاری ہوئی پنجاب میں تو انہوں نے آ کے آباد کیا، یہاں سے آگے وہ بھاولپور پہنچے وہاں آباد کی زمینیں، اس سے آگے پہنچے سندھ میں آباد کی زمینیں، تو کوئی جرم تو نہیں کیا، ایک صلاحیت ہے قوم کے. البتہ یہ ہے کہ اس میں جو پھر زیادتیاں ہوئی، جو داد و دہش کی گئی، فوجی جرنیلوں کو تقسیمیں کرنی شروع کر دی گئی، وہ جو حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ شروع ہو گئی، اصل شہر وہ ہے. لیکن یہ کہ اگر اس کی اصلاح نہیں ہوگی تو پھر ایک ایک پنجابی کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی سندھ میں، پھر آئیں گے اور روئیں گے، اس کا ایک رد عمل پیدا ہوگا. لیکن یہ کہ جو جائز بات ہے وہ تو کرو، جو غلط حرکتیں ہوئی ہیں ان کو تو کسی طریقے سے ختم کرو. اسی طریقے سے اگر کوئی تاجر لوگ تھے، انہوں نے تجارت کی، انڈسٹری بنائی، تو کوئی جرم تو نہیں کیا گیا؟ یہ ساری چیزیں اس میں. لیکن میں نے جیسا کہ عرض کیا، اس وقت ایک بخار چڑھ رہا ہے، اس میں تو شاید ہمارے لیے یہ کہا جائے کہ یہ پنجاب کے غدار اور سندھ کے ایجنٹ ہیں، یہ سارے امکانات ہیں، ان کے لیے ذہن تیار رہنا ہے. میں تیار ہوں اور آپ کو بھی تیار رہنا. بہرحال یہ تمام چیزیں آپ پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ یہ کہ صرف ایک ہمارا جو اب تک کا معاملہ رہا ہے صرف وعظ اور نصیحت، اس سے تو یہ بات جو ہے تحریک کا جو تقاضا ہے اس میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ یہ 6 کتابیں میں نے نوٹ کی ہیں، اور یہ میں ہدایت دے رہا ہوں جو ذمہ دار ہے نظم کے کہ وہ اس کے ذمن میں پورا ریکارڈ اپنا مرتب کرنا شروع کرے کہ کن کن حضرات نے سالانہ اجتماع میں بھی غالباً میں نے یہ 6 کتابیں گنوائی ہوں گی، لیکن یہ کہ اب اس کا جائزہ لیں کہ تمام منتظم رفقات جو ہے اس کو جلد از جلد ان کو دوبارہ پڑھیں. نمبر 2، دعوت کے لیے کمر کس لے، وہ تو ہمارا کرنے کا کام ہے ہی، یہ سنہری موقع جیسا کہ میں نے عرض کیا، جب اس قسم کی فضا آتی ہے تو موقع ملتا ہے، سوالات پیدا ہوتے ہیں، لوگ آپ سے الجھیں گے، آپ ان سے بات کریں گے، جواب دیں گے، لیکن پہلے وہ اپنا گھر مضبوط ہو تو جواب دیں گے نا. آپ کے پاس دلائل ہو، آپ کے پاس تجزیہ ہو، آپ اس کو اس سے واقف ہو تب جواب دے سکیں، ورنہ خالی کھولی آپ ٹکرائیں گے تو اس کا ایک رد عمل آپ کی طبیعت پر بھی ہوگا، اور پھر آپ بد دلی آ کر تنظیم کے اندر پھیلائیں گے. اس میں یہ ہے کہ ایک چیز کو ذہن میں رکھیے، یہ جو میں سنہری موقع کہہ رہا ہوں اس کا ایک خاص پہلو، میں نے جو اس جمعے میں خاص مضمون لیا تھا کہ دو چیزیں مجھے اچھی نظر آ رہی ہیں، مایوس کن پہلو تو اتنے ہیں جتنے چاہو بیان کرتے رہو، امید کی تو کوئی کرن کبھی نظر آتی ہے تو اس کو تو خاص طور پر بڑی مضبوطی سے تھامنا چاہیے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے. اس میں یہ کہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو خیال تھا کہ کوئی ایک ہی حلے میں پیپلز پارٹی آئی جی آئی کو ختم کر دے یا آئی جی آئی پیپلز پارٹی، ہونے والی بات نہیں. اٹس گوئنگ ٹو بی اے لانگ ڈرون بیٹل، سیاسی جو بھی کشمکش سیاسی جنگ ہوگی وہ لمبی ہوگی، کھینچے گی یہ ربڑ کی طرح، وہ جلدی بات معاملہ ہونے والا نہیں. اگر فوج ہوتی اس ذہنی فضا کے اندر تو وہ جھٹ پٹ اس کو اور کیوس کو بڑھا کے قبضہ کر لیتی، وہ تو اسے تو بہانا چاہیے قبضہ کر دے گا. لیکن اس وقت اس بین الاقوامی حالات، کچھ فوج کے اپنے بھی اندرونی جو بھی محسوس ہو رہا ہے احساسات ہیں، انہیں بھی احساس ہو چکا ہے کہ بہت بدنامی فوج لے چکی ہے، اور اپنے عوام سے کہ دلوں سے اگر کوئی کسی ملک کی فوج دور ہو جائے تو پھر وہ دفاع بھی نہیں کر سکتی ملک کا، جب وقت پڑتا ہے تو پھر اسے وہ مورل سپورٹ حاصل نہیں ہوتی پبلک کی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لانگ ڈرون بیٹل ہوگی، اور جن لوگوں نے ایک ہنگامہ سا اٹھانے کی کوشش کی تھی اس وقت، انہیں بہت جلد مایوسی کا سابقہ پیش آیا. یہی مایوسی ہے آپ کے لیے کہ جو یوں سمجھیے کہ جو سنہری موقع ہے کہ جو بھی کارکن ہیں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں خلوص کے ساتھ، وہ تو قیادتیں طے کرتی ہیں نا جو کچھ کرتی ہیں، کارکن لگے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ رابطہ رکھیں گے، انہیں بتائیں گے بھائی یہ ہے بات، تم ایک شراب کے پیچھے دوڑ رہے تھے، یہ طریقہ کار غلط تھا تمہارا، تم نے آگے پیچھے دیکھا نہیں، تم جس بات کی رو میں بہہ گئے، یہ ہمارا بہت بڑا ایک فرض ہے. اس لیے کہ کارکن جب مایوس ہو جاتے تو پھر دوبارہ ان کے اندر زندگی پیدا کرنا بہت مشکل ہوتا، تو انہیں فوری طور پر، جب ڈوب کے مر ہی گیا تو پھر کیا آپ کی بسیحائی کام کرے گی، جبکہ وہ ابھی غوطے لگا رہا ہو وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ اس کو ریسکیو کریں، اس کو بچائیں. اور یہ وقت آئے گا بہت جلد، بلکہ میں سمجھتا ہوں شروع ہو چکا ہے، اس لیے کہ اب مسلم لیگ کی باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں، اب وہ ایم کیو ایم کی اور پیپلز پارٹی کا بھی پھر اور متحد ہو گیا ہے، ادھر وہ سرحد کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ وہ بالکل ناکام ہو گئے، بلکہ یہ کہ شاید مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی کوالیشن ہو جائے، اس کی طرف بھی اب کوئی حالات جو نظر آ رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ جو مذہبی جماعتیں آئی جی آئی کے اندر وقتی طور پر اہمیت حاصل کر گئی تھی، ظاہر بات ہے کہ ان کی اہمیت کم ہو جائے گی اس کے نتیجے میں، اور اس وقت اس کے کارکنوں کے اندر ایک بددلی پیدا ہوگی. اور یہ وقت ہوگا اگر آپ نے لنگر لگوٹا کسا ہوا ہو سمجھانے کا، ایسا نہ ہو کہ وہ مایوس ہو کر بیٹھ رہے ہیں، اگر ڈوب کر تہ میں بیٹھ گئے تو پھر ہمارے سہارے سے بھی گئے اور کسی بھی کام سے گئے. تو ان کو اس وقت اگر سمجھا دیا جائے کہ کرنے کا اصل کام یہ ہے، طریقہ یہ ہے، غلطی ہو گئی، غلطی سے یہ ہے کہ انسان کا اجر و ثواب ضائع نہیں ہوتا، جو بھی انسان نے کام کیا ہے اگر کسی مغالطے میں غلط فہمی میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب جو ہے اگر خلوص نیت تھا تو برقرار رہے گا. تم اثر نو کمرے ہمت کسو. کسی زمانے میں مجھے فیض کی وہ نظم اتنی پسند تھی اور میں نے اتنی بار وہ پڑھی ہے، اور ایک مرتبہ تو وہ 77 کا میرا جو مدینہ منورہ کا قیام تھا رمضان مبارک کے دوران، تو میں نے مولانا عبدالغفار رسول صاحب کو سنائی، وہ اتنے متاثر ہوئے، ریکارڈ کروائی کہ ریکارڈ کرو نا، اس لیے کہ چوٹ تو وہ بھی کھائے ہوئے تھے، جماعت اسلامی سے وہ بھی نکلے ہوئے تھے. وہ نظم پھر میں آج آپ کو سنا رہا ہوں کہ مایوسیوں اور بدلیوں کے بعد کسی شخص کا جس میں کوئی عزم ہو، ارادہ ہو، ہمت ہو، اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی، دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے، چار دفعہ اور ناکامی ہو جائے کیا پرواہ ہے. اس لیے کہ ہمیں تو کام کرنا ہے، ایک مقصد ہے، ایک عزم ہے، ناکامیوں سے بدل ہونے کی کیا بات ہے. یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی، دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلے رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، اجڑنے کے لیے تیار رہو، ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ اس دعوت کے سلسلے میں ہمارا اس وقت دعوت کا معاملہ ہے جو پرائیورٹیز ہے۔ درس قرآن پرائیورٹی نمبر ایک، کم سے کم لاہور میں۔ پھر اصولی دینی بنیادی دعوت۔ میرے نزدیک اس وقت جو حالات کا تقاضا ہے، جسے ہمارے تبلیغی بھائی کہا کرتے ہیں امر حال، اس وقت کا معاملہ جو ہے اس کو سمجھو، امر حال یہ ہے کہ آپ کی دعوت بھی انہی چھ کتابوں پر مرتکز ہو جائے۔ اس وقت کی سچویشن جو ہے ملکی قومی، درس قرآن کے حلقے جو مستحکم چل رہے ہیں انہیں مستحکم رکھیے، جاری رکھیے۔ بنیادی دعوت تو ہمیں کرنی ہے اسی کے ذریعے سے، لیکن یہ کہ یہی چھ کتابیں آپ پڑھیں اور ان چھ کتابوں کو پڑھائیں، زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے پاس رکھیں، فراہم کریں، لوگوں کو دیں، پھر ان سے ملیں، پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ اس میں سے کوئی اختلاف ہے تو بیان کیجئے، کوئی بات صحیح ہے تو بتائیے۔ یہ جو ہے انداز اس وقت جو ہے آپ کے ان حالات کا، جن کی سے ہمیں اس وقت سابقہ ہے، سے ہم دو چار ہیں، اس میں تقاضا یہ ہے کہ آپ کی دعوت پرسنل لیول پر اور ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے اس کی پرائیورٹی جو ہے وہ نمبر ون ہو جائے۔ تیسری بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، صرف دہرا رہا ہوں، اس فحاشی بے پردگی، اس کے جو مظاہر سامنے آتے اس کے خلاف مظاہرے، یہ ہمارا اب تیسرا، وہ جو میں نے کہا تھا نہیں عن المنکر باللسان، یہ صرف واعظ تقریر میں نہیں، مسجد میں نہیں، صرف اپنی تحریروں میں، اجتماعات میں نہیں، بلکہ اب اس کو پبلک میں لائیے۔ اس کے لیے جو پروگرام میں نے پہلے بھی حوالہ دیا ہے، کچھ عرصے پہلے جو یہاں پہ جس رنگ سے شروع کیا گیا تھا، اب یہ کہ میاں نعیم صاحب کیونکہ تربیت کے ذمہ دار ہیں، تربیت گاہیں جب ہو رہی ہیں تو ان کا سارا وقت اس میں لگے گا، جب تربیت گاہیں نہیں ہو رہی ہیں تو وہ ان چیزوں کے اوپر اپنی پوری توجہ کو مرتکز کر کے ان کو آرگنائز کریں، لاہور میں، لاہور سے باہر جائیں، گروپس لے کر جائیں، دوسرے جگہوں کے اوپر اس کا اہتمام کیا جائے۔ اس ضمن میں کل بھی میں نے تجویز پیش کی تھی، ہمارے بعض ساتھیوں نے اسے، جو حالات ہیں اس وقت کے امیجیٹ، ان کے پیش نظر قبول نہیں کیا، میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس وقت پھر کہہ رہا ہوں، اسے حکم کے درجے میں نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مناسب ہوگا کہ یہ جو ہم نے لاہور اور کراچی میں کیا ہے تو یہ بہت جلد پنڈی کے اندر بھی یہ مظاہرہ ہو جائے، دونوں اخبار وہاں ہیں، ورنہ یہ کہ بہت سکوت ہو جائے گا، اس لیے کہ کراچی کے اخبارات میں اب کچھ تذکرہ آیا ہے، یہاں کی تو خبر وہاں چھپی نہیں تھی، یہاں کی کچھ خبریں ضرور پنڈی پہنچی تھی، ان اب مہینہ تو ہو چکا ہے کہ اس کے بعد وہاں کچھ نہیں ہوا۔ تو میری یہ خواہش ہے، اس کو دیکھ لیں اگر ورکیبل محسوس ہو، اسے حکم کے درجے میں نہیں، کہ 7 تاریخ کو میرا وہاں درس ہے، 8 کو وہاں مظاہرے کی کوشش کی جائے، جنگ اور نوائے وقت کے دفتروں پر۔ اور اس کے لیے یہ کہ میں درس میں بھی ایک سوال بھی کیا گیا تھا کہ ہم نے پبلک کی جو اس میں پارٹیسپیشن چاہی نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی، اس کا جائزہ لینا چاہیے، تو اس کے بہت سے اسباب ہیں، پبلک لیتھارجی بھی ہے، لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، کوئی کام کرنے کے لیے تھوڑا ہی آتے ہیں۔ نمبر دو یہ بات بھی ہے کہ ہم نے بہت زور دے کر پابندیاں لگائی تھی کہ آپ کو نظم کی پابندی کرنی ہے، آپ اس طریقے کا ہم نے نہیں کہا تھا جوش دلا کر آ جاؤ آ جاؤ بس لال قلعہ فتح ہو جائے گا ابھی، یہ تو ہم نے کہا ہی نہیں۔ تو اس انداز سے ہر شے کی اپنا ایک اس کی ریسپانس ہوتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ 7 تاریخ کو میرا درس وہاں ہو رہا ہے، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ میں نے 3 مرتبہ وہاں کے درس کی کینسلیشن قبول کی ہے لیکن موضوع نہیں بدلا۔ میں وہاں اسی بات کو چاہتا ہوں کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے اور نظریہ مساوات مرد و زن اسلام کی روح سے کیا ہے، اس کو کھول کر میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کمیونٹی سینٹر میں 3 دفعہ میرا درس کینسل ہوا، میں نے پرواہ نہیں کی، ساتھی بھی کہتے تھے آپ موضوع بدل دیجئے، میں نے کہا نہیں، میں کروں گا تو اسی موضوع پر بات کروں، تاکہ ہماری بات سامنے رہے کہ ہم نے اپنے اصولوں کو کہیں کمپرومائز نہیں کیا، ہمارا ہم اپنی اس دعوت کو، اپنے اس فکر کو پھیلائیں گے، اور عین اسلام آباد میں بیٹھ کر پھیلائیں گے۔ اور اسلام آباد میں اب میرا درس اگر ہو گیا، اللہ کو منظور ہوا، کیونکہ اب وہ کمیونٹی سینٹر میں نہیں بلکہ وہ ایک مسجد میں ہو رہا ہے اسلام آباد میں، جو وہی کمیونٹی سینٹر کے قریب ہے، 7 تاریخ کو، تو اس میں میں لوگوں کو دعوت بھی دوں گا اسی انداز میں کہ آپ جو ہے اس کے یہ فیصلہ کر کے آئیں، طے کر کے آئیں، خاموش رہنا ہے بالکل۔ لیکن یہ کہ میں پریکٹیکل ہنٹ دے رہا ہوں کہ میاں صاحب تو یہاں سے نہ ہلیں، اس لیے کہ تربیت گاہ شروع ہو جائے گی، لیکن عبد الخالق صاحب جائیں، پشاور سے تمام رفقا کو بلا لیا جائے، چکوال سے سب کو بلا لیا جائے اور آس پاس کے لاہور سے جتنے لوگ نکل سکتے ہیں نکلے، اور ایک اچھا مؤثر جو ہے ہمارا جو مظاہرہ، تاکہ یہ چیز اخبار میں رہے، اس کا ذکر آتا رہے. پھر لاہور کے اندر 16 تاریخ کا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ میری خواہش ہے، لیکن یہ کہ یہ حکم کے درجے میں نہیں ہے، اس کی جو بھی جو پریکٹیکیبلٹیز ہیں ان کے اوپر غور کر کے فیصلہ کر لیا جائے. لیکن میں بہرحال اگر وہ درس ہوا تو اسی موضوع پر درس دوں گا، اس میں یہ بات بھی سامنے رکھ دوں گا. اس کا دوسرا پہلو ہے کہ ہم اس کو ایجوکیشن کا موضوع نہیں بنانا چاہتے. جمہوریت کو، جو بھی اس وقت کی گاڑی چل رہی ہے، اس کو کسی مذہبی ایشو کے اوپر ہنگامہ کھڑا کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بات غلط ہے. لیکن یہ کہ دین کی تعلیم کے اندر کسی بھی انداز میں ترمیم یا اس کو مسخ کرنے کی کوئی کوشش، اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. ہمارے پاس جتنی بھی طاقت ہے ہم دین کے اس فکر اور سوچ اور اس کی تعلیم جو ہے اس کو صحیح رخ کے اوپر برقرار رکھنے کی حد تک امکان کوشش کریں. پانچویں بات خاص طور پر لاہور کے حضرات کے لیے یہ ہے کہ اجتماع جمعہ کو آپ حضرات اپنا ایک دینی فریضہ سمجھیے. اصل میں ابھی آپ نے اسے صرف تنظیمی فریضہ سمجھا ہوا ہے. دیکھیے جمعہ کا معاملہ جو دینی اعتبار سے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ایک تو ہیں عام لوگ جن کی نہ کوئی تحریک ہے نہ کوئی دعوت سے تعلق ہے، وہ تو جمعہ جہاں بھی پڑھ لیں گے جمعہ تو ہو ہی جاتا ہے. لیکن ایک ہے کسی دینی تحریک کے لوگوں کے جو اس سے وابستہ ہو، ان کا تو در حقیقت اصل جمعہ تو ان کا ہے. اس پورے اپنے کانٹیکسٹ میں اس حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے تو جمعہ ان کا ہو رہا ہے. وہ تحریک کی ریڑھ کی ہڈی لاہور میں اس کو اس طرح بننا چاہیے. مجھے چونکہ میں نے سنا ہے رپورٹ میں کہ وہاں رفقا کی حاضری جو ہے نظم کی پابندی تدریجن بہتر ہو رہی ہے. تدریجن کے لفظ میں اگرچہ کافی کمزوری کی بات ہے ابھی، لیکن اس کو آپ لوگ بہت پختہ کریں، اسے سمجھے کہ تنظیمی اور دینی دونوں تقاضے وہاں پر بتمام و کمال جمع ہو جاتے ہیں. اور اس میں خاص طور پر میری غیر حاضری سے قطن کوئی کمی نہ آنے دی. ابھی جو بات سیف الرحمان صاحب نے فرمائی تھی بارہا میں نے بھی کہی ہے، 100% درست ہے. آپ اپنے اس قسم کے طرز عمل سے ثبوت دیتے ہیں کہ آپ کی وابستگی ایک شخص سے ہے، تنظیم سے نہیں، اور یہ تو مہلک شے. ہم نے تو اسے اپنی تنظیم کا اجتماع بنایا ہے. وہاں پر آپ کو بر وقت پہنچنا اور کوئی معمولی سا کسل ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ گویا کہ آپ کی وہ بہت بڑی دینی کوتاہی اور تنظیمی کوتاہی. تو میری غیر حاضری میں خاص طور پر اس کو محسوس ہو کہ وہاں پر ہمارا ایک جو ہے اجتماع ہے ہماری ایک. اور پھر یہ کہ اب اس میں چونکہ تقریر بھی لمبی نہیں ہوگی، عارف کی تقریر میں حساب کتاب سے ہی ہوتی ہے، اس وقت بھی نہ ہو، لیکن اس وقت کو اسی طریقے سے بھرپور طور پر اپنے تنظیمی مشوروں کے لیے ملنے کے لیے معلوم ہو کہ 1:45 تک وہاں آپ کی رونق رہنی چاہیے کہ کوئی تنظیم کے پاس کوئی ہے، یہ مرکز ہے، یہاں پہ لوگ ہیں، گفتگو ہے، کوئی اور مختلف تنظیموں کا اجتماع وہاں پر ہو سکتا ہے، کوئی بات ہے پہچانی ہے. تو اس کی بھی جو ہے اہمیت کو آپ اپنے سامنے رکھیں. ایک بات اور مجھے خیال آئی تھی، میں نے جو نوٹس اپنے بنائے تھے وہ تو اب تقریباً اس پہ پورے ہو گئے ہیں. ایک بات کا مجھے خیال آیا تھا اور میں آج خاص طور پر چونکہ طلبہ کنونشن بھی ہونے والا ہے میں اس کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں. میں نے 3 سال پہلے لکھی تھی غالباً یہ کتاب استحکام پاکستان، اس کے پہلے 40 صفحے جو ایک علمی مقدمہ اور بہت بھاری علمی مقدمہ بن گیا وہ، اور وہ ایک اعتبار سے اس کتاب کے راستے میں رکاوٹ بن گیا. آگے چل کر تو وہ کتاب جو ہے وہ چونکہ سیاسی حوالے سے تاریخی حوالے سے وہ آسان ہو جاتی ہے. وہ پہلا چیپٹر جو ہے وہ 40واں سال اور اس کے حساب سے پھر تاریخ کا حوالہ، وہ خاصی ایک بہت اہم علمی تفسیری بحث تو ہے لیکن بھاری ہو گئی. اور بالکل ایسا ہو گیا جیسے علامہ اقبال کے لیکچرز پہلے 2 جو ہیں بہت مشکل ہیں، کوئی شخص پڑھنا بیٹھتا وہ وہیں پہ گھٹنے ٹیکے چھوڑ دے، آگے گزر جائے تو بہت آسان ہے. 3را 4تھا 5واں 6ٹا پھر 7واں لیکچر تو سب سے آسان ہے. یہی معاملہ اس کتاب کا بھی ہو گیا. اس وقت میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ میں نے جس امید کا اظہار کیا تھا کہ 40 برس اس ملک کو اب بنے ہوئے ہو گئے اور اب یہاں ایک نوجوان نسل وہ پیدا ہو کر جوان ہو چکی ہے جس پر کہ غلامی کا داغ نہیں تھا، تو یہ ایک رے آف ہوپ ہے ہمارے لیے کہ اگر اس نسل کے سامنے کوئی نقشہ آ جائے، کوئی پروگرام آ جائے، کوئی اس کے دل کو بات لگ جائے، تو اس کے اندر جو قوت کار ہے، اس لیے کہ جس طریقے سے کہ غلامی کے اندر کچلی جاتی ہیں شخصیتیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، ان میں جان ہے. اس کا ابھی تک کوئی مظہر سامنے نہیں آیا. کس اعتبار سے نہیں آیا؟ اسلام کے اعتبار سے نہیں آیا. لیکن ایک مظہر سامنے آیا ہے، اسے نوٹ کیجئے. کراچی میں ایم کیو ایم کی تحریک بیسیکلی نوجوانوں کی تحریک ہے. وڈیروں کا کوئی سروکار نہیں، سرمایہ داروں کا کوئی سروکار. سرمایہ لگتا ہے، کہاں سے آتا ہے آتا ہے، لیکن اصل کارکن جو ہے اور جن لوگوں نے الیکشن لڑے، الیکشن لڑنے والے لوگ بالکل نوجوان، نو وارث ہے اصل کے اندر. اتنی طاقت کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے، 2 کروڑ روپے کا مال جو ہے انہوں نے وہ مفت بازار میں تقسیم کر دیا ہے. ان کی بڑی تحریک ہے، ان کے کیمپس لگتے ہیں. وہ قائد تحریک الطاف صاحب جو ہے، ان کی زندگی کے اوپر بھی باقاعدہ جو ہے ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، امتحان لیے جاتے ہیں، ٹریننگ کیمپس ہوتے ہیں. ایک مظاہرہ ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ نوجوان، وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ وہ جو عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، یہ میرے اس تھیسس کا ایک مظہر سامنے ہے. بس قسمتی سے رخ غلط ہے، تو رخ دینے والے تو ہمیں، ہم بیٹھے ہوئے، ہمیں اپنی ملازمتیں، اپنے کیریئر، اپنے مسائل، اپنے دھندے، اپنے گھر کے معاملات، یہ ہمیں ہل نہیں دیتے تھے. کوئی کام کرنے کے لیے، کوئی وقت لگانے کے لیے ہم تیار نہیں. تو جرم تو یہ ہے، وہ تھیسس اپنی جگہ درست ہے. اور اب جو اس نے کہا الطاف حسین نے کہ پنجاب میں بھی اس قسم کی تحریک اٹھنی چاہیے، اب وہ پتہ نہیں وہ یہاں کون سی قومیت کی تحریک اٹھانا چاہتے ہیں یا کوئی اور، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. اگر نوجوانوں کو وہ صحیح رخ دے دیا جائے تو بہرحال نوجوان تو نوجوان ہے، اس میں طاقت ہے. آج وہ گولیوں سے ایک دوسرے کے سینے چھلنی کر رہا ہے، ظاہر بات ہے جان کس کو عزیز نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ جو کچھ بھی بارود بھرا ہوا ہے وہ سامنے آ رہا ہے. لیکن یہ ہماری کچھ تحریکوں کی غلطی کہ انہوں نے غلط رخ پر ڈال دیا. ہماری کوتاہی، کم ہمتی، کوتاہ دستی یہ ہے کہ ہم وہ صحیح رخ اپنے سامنے رکھتے ہوئے پیش نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ اگر یہ شکل ہو جائے تو یہ بات جو ہے، اب بھی اسی لیے کراچی کی میری نگاہ میں بڑی اہمیت ہے. میں نے کتنے ہی ساتھیوں کے بارے میں خواہش ظاہر کی کسی طریقے سے، وہاں پر جو بھی حال ہمارا ہے کچھ اللہ کا شکر ہے بہتر ہوا ہے. ایک بوڑھے آدمی نہیں بیٹھ کے کوئی تھوڑا سا نظم کو سنبھالا ہے بھائی جبیل الرحمان صاحب نے. لیکن یہ کہ یہ کام کرنے کا ہے، اللہ کرے کہ ہمارے کچھ نوجوان جو ہیں وہ وہاں پر اس طریقے کی کسی ایک تحریک کو دین کے حوالے سے، اس طریقے سے جاندار نوجوانوں کی تحریک اور طلبہ کی تحریک کی حیثیت کو اٹھا سکیں. تو یہ میں نے صرف اس وقت نوٹ کرایا ہے کہ اس کا جو بھی میرا تھیسس تھا اس کا ایک نمونہ کراچی میں اور حیدرآباد میں اور خاص طور پر کراچی میں ایم کیو ایم کی شکل میں آ گیا، کہ نوجوان جو ہے اس کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی پوٹینشیلٹی ہے. اس کو صحیح طور پر اگر کام اس کو سامنے رکھا جائے، نظریہ دیا جائے، پھر کام لینے کی ایک صلاحیت موجود ہو تو یہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو اس کی طرف بھی میں چاہتا تھا کہ آپ کی توجہ دلاؤں. ایک بات جو ہے تربیت گاہوں کا معاملہ یہ رہ گیا کہ یہ جو گریڈیشن اور تربیت گاہوں کا معاملہ اور پھر منتظم رفقا کی چھانٹی اور پھر ان کو تربیت کا، اس کی پرائیورٹی کسی صورت میں کم نہیں ہونی. اسی لیے میں نے کہہ دیا تھا کہ میاں صاحب کے کام کی بھی تقسیم یہ رہے گی کہ جب یہ تربیت گاہ ہو رہی ہو تو ہم وقت یہ اس تربیت گاہ کے، لیکن یہ کہ بہرحال ہر وقت تو تربیت گاہ نہیں ہوگی، باقی یہ ہے کہ آرگنائز کرے اور وہ بھی ہماری عملی تربیت کا حصہ ہے. کارنر میٹنگس، نکلنا، محلوں میں جانا، گھومنا پھرنا، اس کے اندر ایک حرکت، اور اس حرکت سے شاید ہمارے بھی جوڑ بند کچھ کھلے، کچھ ہمارے اندر جو ہے عمل کا جذبہ پیدا ہو. اور خاص طور پر وہ نہیں انل منکر باللسان جو ہے اسے اب ہم نے ایک بڑے پیمانے کے اوپر شروع کرنا ہے. بس مجھے یہی باتیں اس وقت عرض کرنی تھی. ایک بات ذرا اس سے ہٹ کر کہنی ہے، اور وہ یہ کہ ویسے تو یہ کہ ہماری تحریک ہی کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے. میں نے آج کی گفتگو میں اس کا کوئی حصہ شامل نہیں کیا ہے، اس لیے کہ پچھلے جمعے میں بھی میں یہ کہہ چکا ہوں، سالانہ اجتماع پر جو انجمن کا اجلاس ہوا تھا اس میں میں نے یہی تقریر کی تھی کہ یہ جو ہمارا آئیڈیولوجیکل ایک اور فکری جو محاذ ہے اس پر ہمیں جو قوت درکار ہے، اور خاص طور پر ہندوستان کی بالا دستی اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے حوالے سے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کے اعلی ذات کے جو ہندو ہیں ان کی عظیم اکثریت اسلام قبول کر لے گی. وہ جو ہے وہ دل جوئی والے اسلام سے اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں, وہ تو فکر اور فلسفہ اور حکمت کی بنیاد پر اگر اسلام کو پیش کیا جائے تو اس کو قبول کرنے والے ہوں گے. یہ کام ہمیں اپنے ملک میں بھی کرنا ہے اور باہر بھی کرنا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا اس روز سالانہ اجتماع میں جو ہوا تھا ہمارا انجمن کا, کہ اس کے لیے اردو زبان ہمارے پاس ایک بہت بڑا آلہ ہے. ہندوستان کے کونے کونے میں یہ زبان پہچانی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے. تو اگر ہم اس زبان میں کوئی واقعتاً کوئی وقیر قسم کا لٹریچر پیدا کر سکے اور اس کو ذریعہ بنا سکے دین کے فلسفہ اور حکمت کو آگے بڑھانے اور پہنچانے کا, تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک ہتھیار ہے. اس کے حوالے سے یہ ہماری قرآن اکیڈمی, قرآن کالج, اللہ کرے کہ وہ کالج کبھی یونیورسٹی کی شکل اختیار کرے. اسلام کی نشأت ثانیہ میں میں نے اکیڈمی کا تصور دیا تھا, اور مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق میں میں نے قرآن یونیورسٹی کا تصور دیا تھا. قرآن یونیورسٹی اور قرآن اکیڈمی کے درمیان میں لنک ہے یہ قرآن کالج. کالج ہی یونیورسٹی بنا کرتا ہے. ہم بڑے نہیں ہانکتے اور بڑی بات نہیں کہتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ بھی میں نے کہا ہے کہ ہر چھوٹا کام بڑا نہیں بنتا, لیکن یہ تو ماننا پڑتا ہے کہ ہر بڑا کام شروع میں چھوٹا ہوتا. تو پہلے تو ایک کالج ہی تھا نا, علی گڑھ کالج ایک کالج تھا, پھر وہ یونیورسٹی بن گیا. اس اعتبار سے یہ جو ہماری یہ مہم ہے اور انجمن خدام القرآن, اس کو شاید تنظیم اسلامی کے جو فقہ جو ہیں وہ اپنے ذہنوں سے کچھ خارج سمجھتے ہیں. کئی مرتبہ میں نے عرض کیا ہے تنظیم کے اجتماعات میں بھی, اول تو یہ کہ جو صاحب استطاعت رفقا ہیں تنظیم کے وہ انجمن میں باضابطہ شامل ہوں, انجمن کے محسنین میں شامل ہوں, انجمن کے مستقل ارکان میں شامل ہوں. عام ارکان کی میں زیادہ نہیں آپ کو ترغیب دلاتا, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہاں معاملہ جو ہے وہ زیادہ تعداد کرنے کا نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ مؤثر ہوں لوگ وہاں پر. اور اس لیے کہ اب ہمارے سامنے اس وقت جو ہے جو ملک کی سیاسی فضا ہے اس کے حوالے سے پہلی مرتبہ ہمیں انجمن کی تاریخ میں کچھ اپنے فنڈز کی کمی اور اس کے لیے ایک تشویشناک صورتحال کا سامنا ہے. ظاہر بات ہے کہ ہمارا جو اکثر و بیشتر تو معاملہ ہے وہ ہمارے لاہور کا جو بھی روابط ہے, حلقہ ہے, درس میں آنے والے, جمعے میں آنے والے, ہمارے جو بھی تنظیم کے اہم لوگ ہیں انجمن کے, ان کے حلقہ احباب میں سے وہی لوگ ہیں. تو اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ جو ایک مخالفانہ فضا اس وقت ہے اس مخالفانہ فضا کا اس پر اثر پڑنا لازم تھا. دوسری طرف ہم نے قرآن کالج کی تعمیر اور خاص طور پر اس میں آڈیٹوریم کا جو میرے پیش نظر ہے اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوا تو, چونکہ بہت سے لوگوں کی طرف سے اس کی بہت زیادہ تاکید ہوئی تھی کہ شروع سے آخر تک ایک مرتبہ دوبارہ قرآن مجید کا درس ریکارڈ کرا دو. تفسیر تمہیں نہیں لکھنی ہے تو یہ درس قرآن تو تم نے دیا ہے وہ دو دوبارہ, اور یہ کہ اسے شروع سے آخر تک دوبارہ ریکارڈ کرا دو. اگر اللہ کو منظور ہے تو یہ بہرحال وہ اس کے لیے ہی آڈیٹوریم بن رہا ہے, آڈیٹوریم کسی ناچ گانے کے لیے تو نہیں بن رہا. اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ آپ حضرات کو ایک تو یہ ہے کہ جو حضرات رفقاء تنظیم خود صاحب استطاعت ہوں وہ انجمن کے محسنین اور مستقل ارکان میں شامل ہوں اور اس کے مستقل کنٹریبیوٹر بنے. جن حضرات کے روابط ہیں کچھ صاحب استطاعت لوگوں سے, ان سے وہ اب یہ مرحلہ ایسا ہے کہ مجھے آپ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب اپنے ان کو ذرا ایکسپلور کیجئے اپنے حلقوں کو, اور جو بھی ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو کچھ واقف بھی ہیں ہم سے یا ہمارے اس, وہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ ہمیں یہ سیاسی جو ہے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے یا اس کو ہم غلط سمجھتے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب اس قرآن کا جو کام کر رہے ہیں وہ ہمیں پسند ہے. تو چلیے اسی کو آپ کیجئے اس کو, اور ان لوگوں کو کہیے کہ اس میں تو کم سے کم آپ حصہ لیجیے. تو یہ اس وقت ہمارے لیے خاصا تشویشناک مرحلہ جو ہے انجمن کے فنڈز کے اعتبار سے اس زمن میں ہو گیا ہے. اس میں تمام رفقا کو اپنا پوری توجہ کے ساتھ اس میں حصہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.